کل کے سبق میں آپ نے پڑھا کہ علامہ سکاکی جو ہیں استعارہ تبعیہ کو استعارہ بالکنایہ کی طرف لوٹاتے ہیں اور اس کو قرینہ بناتے ہیں استعارہ بالکنایہ کا، اور استعارہ بالکنایہ کو قرینہ بناتے ہیں اس کے یعنی اس تخیلیہ کا، مولانا سمجھ میں آیا بھائی، اس استعارہ تبعیہ کا، تو وہ استعارہ تبعیہ الگ قسم بناتے ہی نہیں ہیں اس، بلکہ اس کو قرینہ قرار دیتے ہیں استعارہ بالکنایہ کے لیے. لیکن اس کو المصنف نے اس کلام کو رد کیا بھائی، اور فرمایا کہ علامہ سکاکی نے استعارہ تبعیہ کو تسلیم نہیں کیا اور اس کو کس کی طرف لوٹایا ہے، کہتے ہیں یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ یہاں پر مثال کے طور پر نطقت الحال آیا تھا، یہاں نطقت کے اندر یا تو نطقت کا حقیقی معنی مراد ہوگا یا مجازی معنی مراد، دو ہی صورتیں ہیں، اور اگر اس کا حقیقی معنی مراد ہو تو پھر اس صورت میں علامہ اس صورت میں استعارہ بالکنایہ آ جائے گا اور استعارہ تخیلیہ نہیں آئے گا، کیونکہ استعارہ تخیلیہ میں تو کس چیز کا اثبات کیا جاتا ہے، ایک وہمی چیز کا اثبات کیا جاتا ہے، اور نطقت جب حقیقی معنی میں ہوا تو پھر تو یہ وہمی چیز نہیں، تو پھر استعارہ بالکنایہ تو آ گیا حال کے اندر، لیکن نطقت کے اندر استعارہ تخیلیہ نہیں آیا، اور اس حالانکہ علامہ سکاکی نے خود ذکر کیا ہے کہ استعارہ بالکنایہ کے ساتھ کیا لازم ہے، استعارہ بالکنایہ بغیر تخیلیہ کے رہ جائے گا بھائی، اور اگر اگر وہ اس کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کو کس معنی میں لیتے ہیں، حقیقت کے معنی میں نہیں لیتے نطقت کو بلکہ کس معنی میں لیتے ہیں، مجازی معنی میں لیتے ہیں، تو اس صورت کے اندر نطقت فعل ہے اور فعل میں انہوں نے مجازی معنی کو تسلیم کر لیا، تو پھر استعارہ تبعیہ کو انہیں قبول کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ فعل کے اندر جو استعارہ آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے، استعارہ تبعیہ کہلاتا ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی جی. تو کہتے ہیں یہ جو انہوں نے کہا، حالانکہ تو پہلا قول اگر حقیقت اس سے مراد لیں پھر تو استعارہ تخیلیہ کا نہ ہونا لازم آتا ہے استعارہ بالکنایہ کے ساتھ، حالانکہ علامہ سکاکی بھی کیا فرماتے ہیں کہ استعارہ بالکنایہ کے ساتھ کیا لازم ہے، ہاں، اور استعارہ بالکنایہ کے ساتھ تخیلیہ کا لازم نہ ہونا یہ تو بالاتفاق باطل ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بھی لازم ہے اور ہمارے نزدیک بھی لازم ہے جی. تو کہتے ہیں اختلاف صرف استعارہ تخیلیہ کے اندر ہے، استعارہ بالکنایہ میں جمہور کا بھی اتفاق، جمہور اور علامہ سکاکی کا اتفاق ہے، جمہور بھی کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ کے ساتھ استعارہ تخیلیہ آئے گا، اور علامہ سکاکی بھی فرماتے ہیں کہ استعارہ بالکنایہ کے ساتھ استعارہ، لیکن اس کا برعکس جو ہے کہ تخیلیہ کے ساتھ کنایہ لازم ہے یا کنایہ لازم نہیں ہے اس میں اختلاف ہے، جمہور کہتے ہیں جہاں استعارہ تخیلیہ آئے گا ساتھ استعارہ بالکنایہ، لیکن علامہ سکاکی فرماتے ہیں کہ جہاں استعارہ تخیلیہ آئے وہاں پر استعارہ بالکنایہ کا ہونا لازم، کہتے ہیں ہماری اس تقریر سے علامہ صدر الشریعہ کی ایک تقریر بھی رد ہو گئی جنہوں نے اس مقام پر یہ تقریر کی کہ علامہ سکاکی نے جو فرمایا تھا ان کے کہنے کا یہ مطلب کہ استعارہ بالکنایہ جدا نہیں ہوتا تخیلیہ سے، علامہ سکاکی نے کیا فرمایا کہ استعارہ بالکنایہ استعارہ تخیلیہ سے جدا نہیں ہوتا، ان کا معنی یہ تھا کہ تخیلیہ بغیر کنایہ کے نہیں آتا، تخیلیہ بغیر کنایہ کے نہیں آتا. مصنف فرماتے ہیں نہیں بھائی، ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ بھائی تخیلیہ کے اندر بغیر استعارہ بالکنایہ کے بغیر آ سکتا ہے ان کے نزدیک، اسی میں تو اختلاف ہے، اور باقی استعارہ بالکنایہ بغیر تخیلیہ کے آتا ہے یا نہیں آتا اس میں تو اتفاق ہے، دونوں کے نزدیک استعارہ بالکنایہ بغیر تخیلیہ کے جی نہیں آ سکتا. ہاں کہتے ہیں منازعہ ہو سکتا ہے مصنف کے ساتھ، انہوں نے کہا نا کہ استعارہ بالکنایہ کے ساتھ تخیلیہ کا لازم نہ ہونا باطل ہے، یعنی لازم ہے اس کے ساتھ اور بالاتفاق، کہتے ہیں اس بالاتفاق کی قید جو لگائی انہوں نے اس میں انقصہ منازعہ ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ بات اتفاقی نہیں ہے، علامہ زمخشری کے نزدیک انہوں نے جو تقریر کی ہے کس کے اندر، الذین ینقضون عہد اللہ، اس کے اندر استعارہ بالکنایہ تو موجود، عہد کو تشبیہ دی گئی رسی کے ساتھ، اور مشبہ ذکر اور مشبہ بھی ذکر، تو یہ تو استعارہ بالکنایہ ہوا. لیکن ینق اور ینقضون بمانے کس کے ہے؟ ابطال کے ہے، اس میں بھی استعارہ ہے اور یہ استعارہ مصرحہ ہے. تو دیکھو استعارہ بالکنایہ کے ساتھ استعارہ مصرحہ آ رہا ہے، یعنی استعارہ بالکنایہ نہیں آیا، استعارہ بالکنایہ استعارہ تخیلیہ نہیں آیا، استعارہ بالکنایہ تو آ گیا لیکن اس کے ساتھ استعارہ تخیلیہ نہیں آیا بھائی. تو اتفاق میں اس میں جو انہوں نے کہا اتفاقی بات ہے، یہ اس میں جھگڑا ہو سکتا ہے کہ یہ تو اتفاقی بات نہیں ہے. علامہ زمخشری بالکنایہ کو ذکر کیا انہوں نے بغیر تخیلیہ کے، کہتے ہیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی بال اتفاق سے مراد تمام علماء نہیں مراد، صرف مصنف اور علامہ سکاکی، یعنی دونوں مقابل مراد ہیں. تو کہتے ہیں دونوں کا اتفاق ہے اس بات میں، مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم میرا بھی اور علامہ سکاکی کا بھی، کس چیز کے اندر؟ کہ بال کنایہ تخیلیہ کے بغیر نہیں آتا. لیکن کہتے ہیں یہ بات بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ مفتاح العلوم کے اندر مجاز عقلی کی بحث کے اندر علامہ سکاکی نے ذکر کیا ہے، جیسے انبت الربیع البقلہ، وہ فرماتے ہیں الربیع کے اندر استعارہ بالکنایہ ہے، اس کو تشبیہ دی گئی فاعل حقیقی کے ساتھ، یہ مشبہ ہوا، فاعل حقیقی مشبہ بھی، اور عبارت میں کون ذکر؟ مشبہ ذکر، اور یہ استعارہ بالکنایہ ہوا، اور اس کا قرینہ انبات کی جو نسبت ہو رہی ہے ربیع کی طرف. تو اور انبات تو کیا ہے؟ کوئی خیالی چیز نہیں بلکہ کیا ہے؟ حقیقت ہے. تو یہاں پر یہ کیا ہو گیا؟ استعارہ بالکنایہ تو آ گیا لیکن اس ساتھ استعارہ تخیلیہ معلوم ہوا. علامہ سکاکی کے نزدیک بھی استعارہ بالکنایہ کے ساتھ استعارہ تخیلیہ کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو معلوم ہوا یہ بات بالاتفاق کسی صورت میں نہیں ہے، نہ مصنف اور علامہ سکاکی کے درمیان اور نہ جمہور کے درمیان. کہتے ہیں بہرحال مصنف پر اگرچہ اعتراض وارد ہو بھی جائے لیکن پھر بھی علامہ سکاکی سے اعتراض دفع نہیں ہوتا. علامہ سکاکی کیا وہ تبعیہ کا انکار کر رہے تھے، تبعیہ کو انہیں ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ انہوں نے کیا ذکر کیا ہے کہ نطقت ایک امر وہمی ہے. نطقت کیا ہے؟ امر وہمی مراد ہے اس سے، نطقت سے امر وہمی مراد ہے، اور امر وہمی کس کے اندر آتا ہے؟ استعارہ تخیلیہ کے اندر آتا ہے استعارہ. تو معلوم ہوا جب نطقت سے امر وہمی مراد ہوا تو استعارہ مجاز آ گیا فعل کے اندر، اور جب فعل کے اندر مجاز آ گیا تو انہیں کیا ماننا پڑے گا؟ استعارہ تبعیہ ماننا ہی پڑے گا بھائی. نیز علامہ سکاکی کے اپنے کلام میں بھی تضاد آ گیا، انہوں نے مجاز عقلی کی بحث میں کہا کہ استعارہ بالکنایہ استعارہ تخیلیہ کے بغیر آ سکتا ہے، اور یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ استعارہ بالکنایہ تخیلیہ سے جدا نہیں ہوتا. جی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ علامہ سکاکی نے لوٹایا ہے استعارہ تبعیہ کو استعارہ بالکنایہ کی طرف. کہتے ہیں بھائی نطقت کے اندر یا تو ان کو کیا ماننا پڑے گا؟ حقیقت ماننا پڑے گی. حقیقت مانیں گے تو پھر تو یہ استعارہ تخیلیہ نہ رہا، تو استعارہ بالکنایہ آ گیا بغیر کس کے؟ تخیلیہ کے. اور اگر وہ مان لیتے ہیں تو پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ استعارہ تبعیہ کو قبول کرنا ہی پڑے گا. اس پر بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی تھی وقد یجابو، یہ مولانا قد یجابو کے ذریعے میں نے ذکر کیا تھا، کون سا جواب ذکر کیا جاتا ہے؟ کمزور یا ضعیف جواب کو ذکر کیا جاتا ہے اللہم قیلہ اور قد یجابو کے ذریعے. تو قد یجابو کے ذریعے اس لیے ذکر کیا کہ کمزور جواب ہے. آپ نے کیا کہا کہ علامہ سکاکی نے نطقت میں مجاز مان لیا، کیا مان لیا؟ اور جب نطقت میں مجاز مانا تو یہ مجاز آیا فعل کے اندر اور استعارہ ہوا، اور یہ فعل کے اندر جو استعارہ آ جائے وہ کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ. لہذا علامہ سکاکی کو کیا ماننا پڑے گا؟ استعارہ تبعیہ کو ماننا ہی پڑے گا. کہتے ہیں نہیں بھائی، اس میں نطقت میں وہ مجاز تسلیم کر لیں پھر بھی ان کے لیے استعارہ تبعیہ کو ماننا ضروری نہیں، اس لیے کہ مجاز دو قسم پر ہیں، ایک وہ جن میں علاقہ تشبیہ کا ہو، ایک وہ جن میں علاقہ غیر تشبیہ کا ہو. تو ہو سکتا ہے یہاں پر وہ کیا مراد لیں مولانا، علاقہ تشبیہ کا نہ مراد لیں بلکہ کون سا غیر تشبیہ کا مراد لیں، تو اس صورت میں کیا بن جائے گا مجاز. تو دیکھو استعارہ بالکنایہ آیا اور اس کے ساتھ نطقت فعل آیا، اور فعل بھی مجاز ہے، اور لیکن اس کے باوجود یہ استعارہ تبعیہ نہیں بن رہا بلکہ یہ کیا بن رہا ہے مجاز مرسل بن رہا ہے. اس پر وفیہ نظر کہہ کر مصنف نے تین اعتراضات کیے مولانا، کہ اس پر تین اعتراضات ہوتے ہیں. اس لیے کہ پہلا اعتراض یہ کہ علامہ سکاکی نے خود تصریح کی ہے کہ نطقت یہاں امر وہمی مراد ہے، نطقت کیا ہے اس سے امر وہمی مراد ہے، اور اگر اس میں مجاز مرسل ہوتا تو پھر تو اس سے امر وہمی مراد نہ ہوتا بلکہ کیا مراد ہوتا، امر حقیقی مراد ہوتا، امر حقیقی. سمجھ میں آیا بھائی؟ کیونکہ نطقت تو معنی دلت کے ہوتا، اور دلت کیا ہے، امر حقیقی ہے یا وہمی ہے، دلالت کرنا لفظ حال کا، جی یہ حقیقت ہے. دوسرا معنی کہ اگر یہ بات تسلیم کر دی جائے تو پھر بہت سی مثالوں کے اندر یہ جاری ہی نہیں ہوتا مجاز مرسل، بہت سی مثالوں کے اندر جہاں علاقہ اس نطقت کے اندر تو علاقہ تشبیہ کا بنانا بھی ممکن تھا، غیر تشبیہ کا بنانا بھی ممکن، لیکن باقی دیگر مثالوں میں ہر جگہ اس طرح نہیں ہوتا، وہاں علاقہ صرف تشبیہ ہی کا جاری ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی علاقہ جاری ہی وہاں پر وہ کیا کریں گے. تیسرا جواب یہ کہ اگر آپ کی بات تسلیم بھی کر لی جائے کہ یہاں پر کیا ہے، کہ یہاں استعارہ تبعیہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے مجاز مرسل، یہ بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اس صورت میں وہی پہلا اعتراض دوبارہ لوٹے گا کہ یہ تو مجاز مرسل ہوا کس کے ساتھ، استعارہ بالکنایہ کے ساتھ، تو استعارہ بالکنایہ پھر بغیر تخیلیہ کے آ گیا، اور آپ نے کیا کہا تھا یہ بغیر تخیلیہ کے نہیں آتا. اس پر پھر علامہ تفتزانی کہتے ہیں کہ ممکن ہے اس کا جواب یہ دیا جائے کہ عدم انفکاک سے یہ مراد نہیں ہے مولانا کہ عقلا ممکن ہی نہیں ہے اس سے جدا ہونا، جہاں بھی بالکنایہ آئے وہاں کیا آئے گا استعارہ، یہ مراد نہیں، عدم انفکاک سے یہ مراد نہیں ہے کہ لازم ہے اس کے ساتھ، بلکہ معنی یہ ہے کہ بلغاء اور فصحاء کے کلام میں ایسا ملتا نہیں ہمیں کہ استعارہ بالکنایہ ہو اور استعارہ تفصیلیہ ساتھ، یہ شائع اسی طرح ہے کیونکہ جہاں بالکنایہ آئے گا وہاں پر تفصیلیہ آئے گا. اور باقی علامہ سکاکی نے جو بات کی وہ صحیح ہونے کے اعتبار سے کی کہ جدا نہیں ہو سکتا، کیا معنی، ہاں اور آپ کلام کر رہے ہیں صحیح ہونے کے بارے میں، آپ کلام کیا کر رہے ہیں صحیح ہونے کے بارے میں کلام کر رہے ہیں، کہ وہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ استعارہ اور کاف تو صحیح ہونے کے بارے میں، صحیح ہونے کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے مولانا، استعارہ بالکنایہ استعارہ تخیلیہ کے بغیر آ سکتا ہے، لیکن بلغاء کے کلام میں آیا نہیں ہے. بس جیسے مولانا صاحب کشاف نے اللہ کے اس قول میں ذکر کیا الذین ينقضون عهد الله، یہاں پر عہد کو تشبیہ دی ہے رسی کے ساتھ، اور مشبہ ذکر اور مشبہ بھی ذکر نہیں، یہ کیا ہے استعارہ بالکنایہ. اور ينقضون اس کی ينقضون بمعنی ابطال کے ہے، یہ مجاز ہے مولانا، کیونکہ عہد کو توڑا نہیں جاتا بلکہ اس کو باطل کیا جاتا ہے، تو ینقضون میں استعارہ، یہ کس کے معنی میں، ابطال عہد کو تشبیہ دی نقض حبل کے ساتھ مولانا، تو ابطال مشبہ اور نقض کیا ہے مشبہ بھی، اور عبارت میں کیا ذکر ہے مشبہ بھی، تو یہ کیا کہلایا استعارہ مصرحہ مولانا، کہ مشبہ بھی عبارت میں ذکر ہو. اور ابطال عہد مولانا یہ امر وہمی ہے یا امر حقیقی ہے، امر حقیقی ہے، لہذا یہ علامہ سکاکی کے نزدیک استعارہ تخیلیہ نہیں ہوا، نیز جمہور کے نزدیک بھی تخیلیہ نہیں ہوا، کیونکہ جمہور نے تخیلیہ کی تعریف کی تھی کہ مشبہ بھی کے لازم کو کس کے لیے ثابت کیا جائے مشبہ کے لیے، اور یہاں پر عہد کے لیے ہم نقض کو ثابت نہیں کر رہے بلکہ نقض تو خود استعارہ ہے، کس سے، ابطال سے، تو عہد کے لیے ابطال ثابت کر رہے ہیں، اور ابطال تو آتا ہی عہد کے لیے ہے مولانا، سمجھ میں آیا. تو یہاں استعارہ بالکنایہ تو ہے لیکن استعارہ تخیلیہ نہ علامہ سکاکی کے نزدیک ہے اور نہ جمہور کے نزدیک ہے. تو دیکھو اس معلوم ہوا استعارہ بالکنایہ بغیر تخیلیہ کے آ سکتا ہے. اور اسی طرح صاحب مفتاح علامہ سکاکی نے خود بھی امبتر ربیع البقلہ کے اندر انہوں نے کیا کہا, استعارہ بالکنایہ موجود ہے اور ساتھ استعارہ تخیلیہ. تو خلاصہ کلام یا علامہ سکاکی کے مذہب کا کہ استعارہ بالکنایہ کے لیے استعارہ بالکنایہ جہاں بھی آئے گا اس کے لیے قرینہ چاہیے. وہ قرینہ کبھی استعارہ تخیلیہ ہو سکتا ہے, کبھی استعارہ تحقیقیہ ہو سکتا ہے, اور کبھی حقیقت ہو سکتی ہے, کبھی حقیقت ہو سکتی ہے. جیسے مولانا یا قرآن میں آتا ہے یا ارض ابلعی ماءک, اے زمین اپنے پانی کو نگل جا, تو یہاں ماں کو تشبیہ دی ہے مولانا کس کے ساتھ؟ ماں کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ غذا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ غذا کے ساتھ. تو مشبہ ذکر اور مشبہ بھی ذکر نہیں, یہ کیا بن گیا؟ استعارہ بال کنایہ. اور پھر مولانا اس پانی کا گہرائی میں جانا اس کو تشبیہ دی ہے نگلنے کے ساتھ, غذا کے نگلنے کے ساتھ. تو مشبہ پانی کا گہرائی میں جانا اور مشبہ بھی غذا کا نگلنا, اور عبارت میں کون ذکر ہے مولانا؟ نگلنا, مشبہ بھی ذکر ہے. تو یہ کیا ہوا؟ استعارہ مصرحہ, یعنی استعارہ مصرحہ, اور یہ حقیقی ہے. استعارہ مصرحہ کو کیا کہتے ہیں؟ حقیقیہ بھی کہتے ہیں مولانا. تو دیکھو استعارہ بالکنایہ کا قرینہ استعارہ حقیقیہ آ گیا, اور جامع ہے دونوں کے درمیان چیز کا مقر خفی میں پہنچنا. چیز کا مقر یعنی ایسی قرار والی جگہ جو خفی ہو, جب غذا بھی کھائیں گے تو کیا ہے؟ مقر میں پہنچ گئی جہاں وہ ٹھہرے گی, اور یہ مقر کیا ہے؟ خفی ہے. اسی طرح پانی جب گہرائی میں جائے گا تو کہاں پہنچ گیا؟ ٹھہرنے کی جگہ اور مقر, اور وہ مقر کیا ہے؟ خفی ہے. فصل فی شرائط حسن الاستعارت, حسن کل من الاستعارت تحقیقیت و تمثیل علی سبیل الاستعارت برعایت جہات حسن التشبیح کان یکون وجب الشبہ شاملا للطرفین و التشبیح وافیا بافادت ما علق به من الغرض و نحو ذالک و ان لا یشم رائحته لفظا. یہ فصل ہے مولانا استعارے کے حسن کے شرائط میں. استعارے میں حسن کے ہونے کے لیے کیا شرائط ہیں ان کو ذکر کریں گے, کب استعارہ اچھا ہے اور کب اچھا نہیں ہے. دو باتیں بتلائیں گے مولانا آپ کو کہ چونکہ استعارے کی بنا ہے تشبیہ پر, استعارہ کی علاقہ کون سا ہوتا ہے استعارے میں؟ لہذا جو چیزیں تشبیہ میں حسن کا سبب بنتی تھیں وہی چیزیں استعارے میں بھی حسن کا سبب بنیں گی. جو چیزیں تشبیہ میں حسن کا سبب بنتی تھیں مولانا تشبیہ کی فصل میں آپ نے پڑھی, وہی چیزیں استعارے میں بھی حسن کا سبب بنیں گی. دوسرا یہ کہ استعارے کو تشبیہ کی بو نہیں سونگھانی چاہیے. استعارے کو تشبیہ کی بو, یعنی اس کے وہاں سے تشبیہ کا پتہ نہ چلتا ہو, الفاظ سے کیا ہے تشبیہ کا پتہ نہ چلتا ہو, کوئی ایسی چیز ساتھ ذکر نہ ہو جس سے دلالت ہو رہی ہو تشبیہ پر, اشارہ ہو رہا ہو تشبیہ کی طرف. تو کتنی وجہیں ذکر کی مولانا؟ دو وجہیں. استعارے میں حسن پیدا ہوتا ہے کس طرح؟ دو شرائط ہیں. ایک یہ کہ اس کے جو چیزیں تشبیہ میں حسن کا سبب بنتی تھیں انہی چیزوں کی رعایت استعارے میں رکھیں گے تو یہ استعارے میں بھی کیا پیدا کرے گا؟ حسن پیدا کرے گا. دوسری یہ کہ استعارے کے اندر تشبیہ کی جانب اشارہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی لحاظ سے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ دو وجہیں ذکر کریں گے. دیکھیے وہ حسن کل من الاستعارت تحقیقیت و تمثیل علی سبیل الاستعارت, حسن ہر ایک کا استعارہ تحقیقیہ اور تمثیل علی سبیل الاستعارہ کا، بھئی استعارہ تحقیقیہ تو آپ جانتے ہیں مصنف نے کیا ذکر کیا تھا مولانا، اب تک ہم چار استعارات پڑھ چکے ہیں بھئی، جی ایک استعارہ حقیقی مصرحہ جس کے اندر مشبہ بھی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ، دوسرا ایک پھر استعارہ بالکنایہ پڑھا جس میں مشبہ کر اور مشبہ بھی، اس کے بارے میں تو مصنف نے بتایا یہ استعارہ ہے ہی نہیں، نام کا استعارہ ہے صرف، یہ دراصل استعارہ نہیں ہے. اور تیسرا ایک مولانا تین مجاز اور اس کے ساتھ پھر تخیلیہ آئے گا مولانا، کتنے تین ہو گئے، اور چوتھا کیا تھا تمثیل، تمثیل علی سبیل الاستعارہ وہ کیا ہے مجاز مرکب ہے. تو یہ استعارہ تحقیقیہ، استعارہ بالکنایہ، استعارہ تخیلیہ، بلکہ استعارہ تحقیقیہ یہ ہے مفرد کے اندر، اور تمثیل علی سبیل الاستعارہ یہ کس کے اندر ہے مرکب کے اندر ہے. تو حسن چاہے استعارہ مفرد کے اندر ہو یا تمثیل علی سبیل الاستعارہ یعنی مرکب کے اندر ہو، برعایت جہات حسن التشبیہ، وہ کس طرح آئے گا حسن تشبیہ کی وجہوں کی رعایت رکھنے سے، وہ کیا ہے مثال کے طور پر کائیں یکون وجہ شبہ شامل لطرفین، جیسے کہ مولانا کے وجہ شبہ شامل ہو دونوں طرفین کو، یعنی دونوں مشبہ میں بھی وجہ تشبیہ پائی جائے اور مشبہ بھی میں، اس سے حسن آئے گا. بھائی یہ تو ضروری ہے استعارے کے اندر، تشبیہ کے اندر ضروری ہے مولانا کہ وجہ تشبیہ مشبہ میں بھی پائی جائے اور مشبہ اگر ایک میں پائی جائے ایک میں نہ پائی جائے پھر تو صحیح ہی، تو یہ تو صحیح ہونے کی شرط ہے. آپ اس کو حسن کی شرط کیسے قرار دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی بعضوں نے پھر یہ جواب دیا کہ مراد یہ ہے کہ وجہ تشبیہ جو ہے اگر مشبہ کے مفہوم کا جز ہے تو مشبہ بھی کے بھی مفہوم کا جز ہو، اور اگر وجہ تشبیہ مشبہ کے ساتھ لازم ہے تو مشبہ بھی کے ساتھ بھی، یعنی جس طرح مشبہ میں وہ مشبہ بھی میں پائی جا رہی ہے اسی طرح وہ مشبہ میں بھی، یہ نہ ہو ایک میں تو ایک مفہوم کا جز ہو اور دوسرے کے ساتھ لازم ہو. تو اگر ایک میں مفہوم کا جز تو دوسرے میں بھی مفہوم کا، ایک کے ساتھ لازم تو دوسرے کے ساتھ بھی، ہاں یہ معنی نہیں ایک کے میں ہے مفہوم کا جز اور دوسرے کے ساتھ ہے لازم ہے یہ معنی. وتشبیہ وافیاً، دوسرا تو یہ ایک حسن پیدا ہوگا کہ دونوں میں وجہ تشبیہ پائی جائے، نیست وہ تشبیہ جو ہے وافیاً بھی افادتی وہ کافی ہو، بھی افادتی ما اس چیز کا فائدہ دینے میں، حلق بھی جس کو اس تشبیہ کے ساتھ معلق کیا گیا ہے، جس چیز کو تشبیہ کے ساتھ معلق کیا گیا ہے اس کے لیے وہ، بھائی تشبیہ کو کس کے لیے معلق کیا گیا ہے، من الغرض، یعنی کہ یہ تشبیہ آپ نے کیوں ذکر کی بھائی، کہ غرض تھی آپ کی، تو یعنی تشبیہ غرض کا بھی پورا فائدہ دے، تشبیہ غرض کا بھی پورا فائدہ دے، پھر اس وقت مولانا اس میں حسن پیدا ہوگا. مثال کے طور پر مولانا ایک شخص ہے وہ اپنی معشوقہ کا حسن بیان کرنا چاہتا ہے اور معشوقہ ہے اس کی کالی سیاہ، اب وہ اس کو مزین کر کے آپ کی نگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے میری معشوقہ جو ہے وہ ہرن کی آنکھ ہے. وہ کیا ہے؟ ہرن کی آنکھ بھی دیکھو سیاہ ہوتی ہے لیکن حسن کے اندر اس کی مثال ذکر کی جاتی ہے. تو دیکھو اب یہ تشبیہ ہے، استعارہ ہے، اور اس کے اندر کیا آ گیا؟ مقصد پوری طرح آ گیا، حسن کو اس نے کیا کر دیا؟ بیان کر دیا. اس کے بجائے اگر وہ یوں کہے، کرنا مزین چاہتا ہے، کہتا ہے میری جو معشوقہ ہے وہ کوا ہے، کوا بھائی. اب دیکھو تشبیہ یہاں بھی رنگ کے اندر ہے، وہاں بھی کس کے اندر ہے، لیکن کیا غرض حاصل ہو رہی ہے؟ تزیین، تزیین اور حسن بیان ہو رہا ہے اس مثال سے، اس استعارے سے نہیں حاصل ہو رہا. لہذا کہتے ہیں دوسرا یہ کہ وہ غرض بھی پوری طرح ادا ہو جائے، وَنَحْوُ ذَلِكَ، اور اس جیسے اور چیزیں جو تشبیہ میں بیان ہوئیں. وَأَلَّا يُشَمَّ رَائِحَتَهُ لَفْظًا، اور یہ کہ نہ سنگھائی جائے، نہ سنگھایا جائے استعارے کو، رائحتہ لفظا، کس کی بو؟
تشبیہ،
تشبیہ کی بو اس استعارے کو نہ سنگھائی جائے لفظاً بہ اعتبار بھائی لفظ کی قید اس لیے لگائی اس لیے کہ معنی کے اندر تو استعارے میں تشبیہ ہے ہی مولانا کیونکہ وہاں علاقہ کون سا ہے تو معنی میں تو تشبیہ ہے لیکن لفظوں کے اندر آپ کو ایک تشبیہ کی بو نہ دیں ایو بھی اللہ یشم شیء من التحقیقیت و تمثیل کے نہ سنگائی جائے کسی چیز کو بھی تحقیقی اور تمثیل میں سے رائحت تشبیہ تشبیہ کی وہ من جہت اللفظ لفظ کی جہت سے لأن ذلك بھائی کیوں یہ آپ نے کیوں کہا کہ استعارے کو تشبیہ کی بو بھی نہیں سنگانی لفظوں کے اعتبار سے کہتے ہیں اس لیے بھائی کہ استعارے کے اندر مبالغہ ہے ہم نے مشبہ کو بھی کس کی جنس میں داخل کر دیا مشبہ بھی کی جنس میں داخل کر دیا تو اس میں مبالغہ ہے اور جبکہ تشبیہ کے اندر ادنا کو کس سے ملایا جاتا ہے اعلیٰ سے ملایا جاتا ہے تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں مبالغہ کر کے اس کی جنس میں داخل کر رہے ہیں اور ساتھ تشبیہ کا اشارہ آ گیا تو تشبیہ تو بتلائے گی ایک اعلیٰ ہے ایک ادنا ہے دونوں برابر نہیں ہے تو غرض کیا ہو جائے گی فوت ہو جائے لأن ذلك يبطل الغرض من الاستعارة اس لیے کہ یہ جو اشمام جو ہے یہ جو بو سنگانا ہے یعنی تشبیہ کی طرف اشارہ جو ہے باطل کر دے گا استعارے کی غرض کو عن ادعاء دخول المشبہ فی جنس المشبہ به یعنی مشبہ به کی جنس میں داخل کرنے کا جو دعویٰ ہے اس کو لما فیہ تشبیہ بوجہ اس کے کہ اس کے اندر کیا آ جائے گی تشبیہ ہوگی یعنی کہ تشبیہ یعنی کہ دلا یعنی دلا من الدلالت علی ان المشبہ به اقوى فی وجه الشبہ یعنی دلالت ہوگی اس بات پر کہ مشبہ به وہ زیادہ قوی ہے کس چیز کے اندر وجہ تشبیہ کے اندر ولذالک اور اسی وجہ سے ای ولی ان شرط حسنہ جی یہاں سے یہ بیان کر رہے ہیں انہوں نے کیا کہا استعارے کے حسن کی کتنی شرائط ہیں ایک یہ کہ جو چیز جن چیزوں کی رعایت تشبیہ میں رکھتے تھے جن چیزوں کی وجہ سے تشبیہ میں حسن پیدا ہوتا تھا ان کی رعایت استعارے میں بھی رکھیں گے تو اس میں کیا پیدا ہوگا دوسرا یہ کہ اس کو کیا کیا جائے تشبیہ کی بو نہ سنگھائی جائے مولانا تو جب تشبیہ کی بو نہ سنگھائی گئی تو مولانا اور کلام کی بنا تو ہو رہی ہے تشبیہ پر کیونکہ علاقہ مشبہ اور مشبہ بہی میں کیا ہے تشبیہ کا ہے تو پھر تو کلام میں ابہام آ گیا مولانا کیا آ گیا ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ لفظ بول کا دوسرا معنی مراد ہے تو پتہ نہیں چلے گا تو کلام میں ابہام آ جائے گا اس ابہام کے جبیرے کے لیے پھر علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھئی استعارے میں وجہ تشبیہ کو جلی ہونا چاہیے خوب ظاہر ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے تاکہ وہ جو ابہام آ رہا ہے کلام کے اندر تشبیہ کی بو نہ دینے کی وجہ سے وہ ابہام کیا ہو جائے دور ہو جائے وَلِذَلِكَ اَيْ وَلِأَنَّ شَرْطَ حُسْنِهِ اللَّهُ يُشَمَّ رَائِحَةَ تَشْبِيهِ لَفْظًا اور اسی وجہ سے یعنی کہ استعارے کے حسن کی شرط یہ ہے مولانا کہ اس کو نہ سنگھائی جائے تشبیہ کی بو لفظوں کے اعتبار سے یوصا وصیت کی جاتی ہے اس بات کی کہ ان یکون الشبہ ایما به المشابہۃ بین الطرفین جلیا کہ وجہ تشبیہ جو ہے دونوں طرفین کے درمیان کیا ہونی چاہیے جلی ہونی چاہیے ظاہر ہونی چاہیے بھائی کیونکہ جب آپ نے تشبیہ اس کی کلام کی بنیاد ہی تشبیہ پر ہے اور آپ نے تشبیہ کی بو ہی نہیں دی تو پھر کلام کیا ہوا اس میں ابہام آ گیا تو اس ابہام کا جبیرہ انہوں نے کیا رکھا کہ وجہ تشبیہ جلی ہونی چاہیے جس سے خود بخود پتہ چل جائے یہاں پر استعارے کا بھائی اور جلی ہو بنفسی ہی یا تو خود بخود جلی ہو مولانا سمجھ میں آیا بھائی او بواسطت عرف عام او اصطلاح خاص یا جلی ہو مولانا عرف عام کے واسطے سے یا اصطلاح یعنی عرف خاص کے واسطے سے خود بخود جلی ہونے کی مثال مولانا جیسے وہ تشبیہ تھی سوریا کی انگور کے خوشے کے ساتھ گچھے کے ساتھ مولانا تو یہاں خود بخود کیا آتی ہے جب تشبیہ دی تو وجہ تشبیہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے مولانا تو وجہ تشبیہ جلی ہے وجہ تشبیہ کیا ہے جلی ہے اور بواسطت عرف عام یا تشبیہ جلی ہوگی، وجہ تشبیہ جلی ہوگی عرف عام کے واسطے سے، جیسے شیر کی تشبیہ، رجل شجاع کی تشبیہ دی جائے کس سے؟ شیر سے، تو آپ کہتے ہیں رأیت اسدا، تو یہاں مولانا خود بخود وجہ تشبیہ آج پتہ چل رہی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ اب اصطلاح خاص یا جلی ہوگی تشبیہ اصطلاح خاص کی وجہ سے مولانا، مثال کے طور پر اصطلاح خاص یعنی خاص عرف والے جیسے نحوی ہیں، تو جو جب نحوی تشبیہ دیتا ہے مثال کے طور پر نائب الفاعل کو کس کے ساتھ؟ فاعل کے ساتھ، تو وجہ تشبیہ خود بخود سمجھ میں آئے گی، اور وہ کیا ہے؟ رفع، یعنی وہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع، سمجھ میں آیا بھائی؟ کیوں یہ کیوں وصیت کی جاتی ہے کہ طرفین میں کہتے ہیں اللہ تصیر الاستعارۃ الغازا، تاکہ استعارہ جو ہے وہ پہیلی نہ بن جائے، لغز مولانا پہیلی کو کہتے ہیں، الغاز کا معنی الغاز بمانے ملغز کے ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ چھپایا ہوا، پوشیدہ کیا ہوا قصد، جس کی مراد پوشیدہ ہو، پہلی کس کو کہتے ہیں؟ جس کی مراد پوشیدہ ہو، تو دیکھو اگر وجہ تشبیہ ظاہر نہیں ہوگی تو کلام استعارہ نہیں بنے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ پہلی بن جائے گا، اے تعمیتن مصدر ہے، عما یعمی تعمیتن یعنی معمہ، تا مستج الغاز مصدر بمانے ملغز کے ادھر، اور تعمیہ بمانے معمہ مفعول کے معنی میں مولانا، تو وہ پہیلی اور معمہ بن جائے گا، استعارہ نہیں رہے گا بھائی تو اگر مولانا استعارے کے اندر وجہ تشبیہ جلی نہ ہوئی تو وہ کیا بن جائے گا؟ استعارہ نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ پہیلی بن جائے گا، کب؟ جب کہ آپ نے وہ دو شرائط کی رعایت رکھی تھی حسن کی، کیا تشبیہ میں حسن کی جو چیزیں تھیں ان کی رعایت یہاں بھی رکھی، دوسرا اس میں تشبیہ کی بو بھی نہیں دی، ان روحی شرائط الحسن، جبکہ شرائط حسن کی رعایت رکھی جائے، ولم یشم رائحۃ التشبیہ، اور اس کو تشبیہ کی بو بھی نہ سنگائی جائے، وَإِن لَمْ تُرَعْ فات الحسن، اور اگر رعایت نہیں رکھی جائے گی پھر تو حسن ہی فوت ہو جائے گا، یقال، اب الغذا کا معنی بیان کر رہے ہیں، یقال الغذا فی کلامہ، عربی میں کہتے ہیں الغذا فی کلامہ اذا عمی مرادہ، جبکہ اس کی مراد پوشیدہ ہو، جب کلام کی مراد پوشیدہ تو کیا کہتے ہیں؟ الغذا فی، ومنہ اللغز، اور اسی سے لغز ہے پہیلی مولانا چیستان، والجمع الغاز، اور اس کی جمع کیا ہے؟ الغاز ہے، مثل رتب و ارتاب، اس وزن پر ہے لغز و الغاز، کما لوقی، سمجھ میں آیا بھائی؟ وجہ تشبیہ جلی ہونی چاہیے استعارے کے اندر بھائی، مثال کے طور پر بھائی آپ کے پاس کوئی پاکستانی وزیر آتا ہے مولانا، آپ کہتے ہیں شیر آ گیا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ شیر آ گیا، تو یہ استعارہ ہے، لیکن یہاں وجہ تشبیہ جلی نہیں، اس لیے کہ آپ نے شجاعت میں تشبیہ نہیں دی مولانا، آپ نے کہا جس طرح شیر کے منہ سے سخت بدبو آتی ہے اسی طرح اس کے منہ سے بھی سخت حرام کی بدبو آتی ہے، تو دیکھو یہ تشبیہ کیا، یہ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ جلی نہیں، کمال اوقیل فی تحقیقیتی، جیسے کہا جائے تحقیقیہ کے اندر، رأیت اسدا، میں نے ایک شیر دیکھا، وہ ارید انسانن ابخر، مولانا یہ انسانن کاتب کی غلطی ہے، یہ نائب الفائل ہے اریدا کا، وہ ارید انسان ان ابخر، اور ارادہ کیا جائے انسان کا، ابخر کہتے ہیں جس کے منہ سے سخت بدبو آئے بھائی اس کو، اے بدبو منہ کی بو والے انسان کا، فوجہ الشبہ بین الطرفین خفی، تو وجہ تشبیہ دونوں طرفین میں کیا ہے؟ خفی ہے، یہ تو تھی استعارہ تحقیقیہ کی مثال، اور تمثیل کی مثال جس میں مرکب کی تشبیہ مرکب کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں رأیت ابلاً مئۃً، میں نے 100 اونٹ دیکھے، لا تجد فیہا راحلۃً، ایسے 100 اونٹ کہ ان میں تو کوئی سواری کا اونٹ نہیں پائے گا، وہ ارید الناس، اور ارادہ کس کا کیا گیا؟ لوگوں کا بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ من قوله صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور علیہ السلام کی اس قول سے، الناس کابل مئات، لوگ کس کی طرح ہیں؟ 100 اونٹوں کی طرح ہیں، لا تجد فیہا راحلتا، جس کے اندر آپ کو کوئی سواری کا اونٹ نہیں ملے گا بھائی. مثلا ایک آدمی کے 100 بیٹے ہیں والانا، اور وہ کیا کہتا ہے کہ رأیت ابلا مئتا لا تجد فیہا راحلتا، یا رأیت ابلا مئتا لا اجد فیہا راحلتا، کہ میں 100 اونٹ دیکھتا ہوں ان میں مجھے ایک بھی سواری کا نظر نہیں آتا، یعنی ایک بھی کام کا نہیں ہے، سارے نکمے ہیں، سارے ہی کیا ہیں؟ نکمے ہیں. تو راحلہ کہتے ہیں سواری کے اونٹ کی، یعنی 100 اونٹ تو ہیں لیکن سواری کے قابل ایک بھی نہیں، سفر کے قابل ایک بھی نہیں. تو یہاں ہمارا نا وجہ تشبیہ خفی ہے، اس لیے کہ اونٹ کی تشبیہ کس کے ساتھ دی جا رہی ہے؟ انسان، یا انسان کی تشبیہ دی جا رہی ہے اونٹ کے ساتھ، اور وجہ تشبیہ خفی ہے، اس عام استعمال نہیں ہوتی مولانا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعارہ نہیں فرمایا، تشبیہ فرمائی، الناس کابلین، لوگ کس کی طرح ہیں؟ اس لیے کہ اگر استعارہ ہوتا تو پھر وجہ تشبیہ خفی تھی، تو پھر کلام کیا بن جاتا؟ یہ تو پہلی کی مانند بن جاتا. وَالرَّاحِلَةُ الْبَعِيرُ الَّذِي يَرْتَحِلُهُ الرَّجُلُ، اور راحلہ وہ اونٹ ہے جس کو مولانا سفر کے لیے انسان تیار کرتا ہے، جَمَلًا كَانَ أَوْ نَاقَةً، چاہے اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو، یعنی ان المرضی المنتجب من الناس، یعنی پسندیدہ اور منتخب لوگوں میں سے، فی عزت وجودہی، عزت کا ایک معنی مولانا قلت کے بھی آتے ہیں، یہاں قلت کے معنی میں ہے، لوگوں میں یعنی پسندیدہ اور مختار لوگوں میں سے، فی عزت وجود ہی، اپنے وجود کی کمیابی کے اندر، یعنی کم ہونے کے اندر، کل منتجبتی، اس اونٹنی کی طرح ہے، اللتی لا توجد، جو نہیں پائی جاتی، فی کثیر من الابلی، بہت سارے اونٹوں، بہت سارے اونٹوں میں بھی جیسے کوئی اونٹ سواری کے قابل نہیں، کوئی اونٹ صحیح اونٹنی نہیں، اسی طرح لوگ بھی جو ہیں ان میں بھی پسندیدہ شخص آپ کو بہت قلیل ملے گا. وَبِهَذَا ظَهَرَ، اور اس سے ظاہر ہوئی یہ بات، اَنَّ تَشْبِيهَ أَعَمُّ مَحَلًا، کہ تشبیہ کیا ہے؟ زیادہ عام ہے باعتبار محل، تشبیہ زیادہ عام ہے مولانا. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ جہاں پر وجہ تشبیہ جلی نہ ہو وہاں استعارہ، اگر وہ استعارہ نہیں رہے گا وہ کیا بن جائے گا؟ پہیلی بن جائے گا. تو تشبیہ کے اندر وجہ تشبیہ جلی بھی ہو سکتی ہے اور خفی بھی ہو سکتی ہے، جبکہ استعارے کے اندر وجہ تشبیہ کا جلی ہونا ضروری ہے، خفی ہو تو وہ استعارہ ہی نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ پہیلی ہے. کیا ہے؟ تو تشبیہ عام ہوئی مولانا اور استعارہ خاص ہوا. جہاں بھی تشبیہ جاری ہوتی ہے وہاں استعارہ جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ تشبیہ کے اندر تو وجہ تشبیہ کبھی کیا ہوتی ہے؟ خفی ہوتی ہے، اور جہاں خفی ہوگی وجہ تشبیہ وہاں پر کیا ہے؟ استعارہ تو جاری نہیں ہوگا بلکہ وہ تو کیا بن جائے گا؟ پہیلی بن جائے گا. اور جہاں جلی ہوگی وہاں پر استعارہ جاری ہو سکے گا، اور استعارہ جہاں بھی آئے گا وہاں تشبیہ بھی ممکن ہوگی، کیونکہ استعارے کے اندر وجہ تشبیہ ہمیشہ کیا ہوگی؟ جلی ہوگی. تو تشبیہ کے اندر بھی جلی ہو سکتی ہے مولانا. تو جو مقام بھی استعارے کا ہے وہاں تشبیہ بھی آ سکتی ہے، لیکن جو مقام تشبیہ کا ہو وہاں استعارے کا آنا ضروری نہیں ہے. اس کل ما یتعطی فیہ الاستعارۃ یتعطی فیہ التشبیہ، اس لیے کہ جہاں بھی استعارہ حاصل ہوتا ہے وہاں تشبیہ بھی حاصل ہوگی، من غیر عکس، بغیر عکس کے، لجوازی یکون وجہ شبہ غیر جلی، اس لیے کہ ممکن ہے وجہ تشبیہ کیا ہو؟ غیر جلی ہو. فتصیر الاستعارۃ الغاظا، تو استعارہ جو ہے مولانا پہلی بن جائے گا. کما فی المثالین المذکورین، جیسے کہ مذکورہ دو مثالوں کے اندر تھا. فان قیل، یہ ایک اشکال کر رہے ہیں مولانا، اشکال یہ کہ آپ نے کیا کہا یہ بات کی نیز، آپ نے کیا کہا کہ استعارے کے حسن کا سبب کیا ہے؟ جو چیزیں تشبیہ میں حسن پیدا کرتی ہیں وہ استعارے میں بھی. بھئی تشبیہ کے اندر آپ نے ذکر کیا تھا کہ تشبیہ میں حسن پیدا ہوتا ہے کہ وجہ تشبیہ جلی نہ ہو، خفی ہو. تشبیہ کے اندر وجہ تشبیہ جتنی خفی ہوگی اتنی غرابت آئے گی، اور جتنی غرابت آئے گی تشبیہ کیا ہوگی؟ اتنی ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی. تو وہاں پر اس میں حسن پیدا ہوتا تھا غرابت کی وجہ سے، اور یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں غرابت کی وجہ سے، یہاں پر غرابت آئے گی تو استعارہ کیا بن جائے گا؟
پہلی
بن جائے گا بھائی. تو یہ بھی تو تشبیہ کے حسن کے اسباب میں سے تھا، تو اس سے استعارے میں بھی حسن پیدا ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں اس میں استعارہ میں حسن پیدا ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ استعارہ رہتا ہی نہیں، کیا بن جاتا ہے؟ اشکال سمجھ میں آیا بھائی؟ فَإِنْ قِيلَ قَدْ سَبَقَ أَنَّهُ حُسْنَ الِاسْتِعَارَةِ بِرِعَايَةِ جِهَاتِ حُسْنِ تَشْبِيهِ، کے پہلے گزر چکا ہے کہ استعارے کا حسن آئے گا تشبیہ میں حسن کے وجہوں کی رعایت رکھنے سے. وَمِنْ جُمْلَتِهَا، اور ان میں سے ایک یہ ہے، اَنْ يَكُونَ وَجْهُ التَّشْبِيهِ بَعِيدًا غَيْرَ مُبْتَذَلٍ، کے تشبیہ میں وجہ تشبیہ کیا ہونی چاہیے؟ بعید ہونی چاہیے اور غیر رائج ہونی چاہیے. فاشتراط جلائه فی الاستعارۃ ینافی ذلک، تو اب تو استعارے کے اندر وجہ تشبیہ کے جلی ہونے کی شرط لگانا یہ منافی ہے اس بات کے. اعتراض سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ نے پہلے کیا کہا، تشبیہ میں جن چیزوں سے حسن پیدا ہوتا ہے استعارے میں بھی، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تشبیہ میں وجہ تشبیہ کیا ہونی چاہیے؟ جلی ہونی چاہیے، غریب کیا ہونی چاہیے؟ وجہ تشبیہ غریب ہونی چاہیے. اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، استعارے کے اندر وجہ تشبیہ کیا ہونی چاہیے؟ جلی. تو یہ تو کلام میں منافات آ گئی، وہاں کہہ رہے ہیں حسن ان چیزوں سے آئے گا اور یہاں کہہ رہے ہیں اس سے حسن نہیں. قلنا الجلاء والخفاء مما يقبل الشدة والضعف، ہم کہتے ہیں کہ جلا اور خفا جو ہے یہ شدت اور ضعف کو قبول کر سکتے ہیں، شدت اور ضعف کو قبول کرتے ہیں. کوئی چیز تھوڑی جلی ہوگی کوئی زیادہ، کوئی اس سے زیادہ، کوئی تھوڑی خفی ہوگی کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے زیادہ. تو معنی یہ ہے فَيَجِبَ أَنْ يَكُونَ مِنِ الْخِفَاءِ، استعارے کے اندر خفا ہونا چاہیے، بِحَيْثُ لَا يَسِيرُ إِلْغَازًا، لیکن اس طور پر کہ پہلے نہ بن جائے. وَمِنَ الْجَلَاءِ، اور اس میں جلا ہونی چاہیے یعنی ظہور ہونا چاہیے، بِحَيْثُ لَا يَسِيرُ مُبْتَذِلًا، کہ وہ مبتذل نہ ہو، مولانا رائج نہ ہو، مشہور نہ ہو بہت زیادہ مولانا. تو استعارے کے اندر ہم نے جو کہا نا جلی ہونا چاہیے، جلی ہونے کا یہ معنی کہ اتنا بھی جلی نہ ہو کہ کیا ہو، مشہور ہو بہت زیادہ، اور خفی ہونے کا یہ معنی اتنا بھی خفی نہ ہو، وجہ تشبیہ اتنی بھی خفی نہ ہو کہ استعارہ کیا بن جائے، پہلی بن جائے. وَيَتَّصِلُ بِهِ أَنَّهُ، اور اسی کے ساتھ متصل ہے، ملحق ہے یہ بات دی کہ أَنَّهُ، متن دیکھیں، أَنَّهُ إِذَا قَوِيَ الشَّبَهُ بَيْنَ الطَّرَفَيْنِ، جب وجہ تشبیہ دونوں طرفین میں کیا ہو جائے، قوی ہو جائے، حَتَّى اتَّحَدَا، یہاں تک کہ دونوں کیا ہو جائیں، متحد ہو جائیں، کل علم و نور، جیسے علم اور وشبہت وظلمت، اور شبہ اور تاریکی ہے، لم يحسن التشبیہ، پھر تشبیہ بہتر نہیں، وتعینت الاستعارۃ، اور پھر استعارہ متعین ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا اس سے پہلے، کہ وجہ تشبیہ کیا ہونی چاہیے، جلی ہونی چاہیے، لیکن اگر ان کے درمیان وجہ تشبیہ اتنی جلی ہو گئی، اتنی جلی ہو گئی حتیٰ کہ اتحاد آ گیا مولانا، کہ جو چیز مشبہ بھی بولتے ہی سمجھ آتی تھی، مشبہ کے بولتے بھی وہی چیز ہمیں فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے، اتنا اتحاد آ گیا، تو اس صورت میں تشبیہ دینا بہتر نہیں ہے مولانا، پھر کیا کرو، استعارہ کرو. جیسے نور روشنی سے فوراً کیا سمجھ میں آتی ہے، کون سا معنی سمجھ میں آتا ہے، ہدایت کا. اسی طرح علم سے بھی فوراً کون سا معنی سمجھ میں آتا ہے، ہدایت کا. تو جو چیز مشبہ بھی ہی سے سمجھ میں آ رہی تھی وہی چیز ہمیں کس سے سمجھ میں آ رہی ہے، تو دونوں میں اتحاد آ گیا، یعنی دونوں کل متحد ہو گئے. کل متحد تو نہیں لیکن متحد جیسے ہو گئے، اور جب یہ متحد جیسے ہوئے تو اب تشبیہ نہ دو، اس لیے کہ یہ تو اپنے نفس کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی، الرجل کالرجل، یہ تو اس طرح ہو جائے گا مولانا، الاسد کل الرجل الشجاع کالرجل، تو اپنے نفس کے ساتھ تشبیہ یہ تو ہو جائے گی کیونکہ اتحاد آ گیا. تو اس صورت میں پھر تشبیہ نہ دو، کیا کرو، استعارہ کرو. وَيَتَّصِلُ بِهِ، اور اسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ بات، اَي بِمَا ذَكَرْنَا، وہ جو ہم نے ذکر کیا، مِنَ اَنَّهُ اِذَا خَفِيَ وَجْهُ التَّشْبِيهِ لَمْ يَحْسُنِ الْاِسْتِعَارَةُ، کہ جب وجہ تشبیہ خفی ہوگی تو استعارہ بہتر نہیں ہے. وَيَتَعَيَّنُ التَّشْبِيهِ، اور کیا متعین ہو جائے گی بھئی، جب وجہ تشبیہ خفی ہوگی پھر استعارہ نہ کرو، کیا کرو، تشبیہ کرو، اور جب وجہ تشبیہ خوب جلی ہو جائے تو پھر تشبیہ نہ دو، پھر کیا کرو، استعارہ. انہو اذا قوی شبہ بین طرفین، جب قوی ہو جائے وجہ تشبیہ دونوں طرفین کے درمیان، حتی اتحدہ، یہاں تک کہ دونوں کیا ہو جائیں یعنی متحد جیسے ہو جائیں، کل علم و نوری، جیسے کہ علم اور نور ہے، و شبہ تو و ظلم، اور شبہ اور ظلم ہے، لم یحسن التشبیہ، پھر تشبیہ بہتر نہیں ہے، و تعینت الاستعارت، اور استعارہ متعین ہے، لئلہ یسیر کا تشبیہ شے بنفسی، تاکہ کہیں تشبیہ شے بنفسی ہی لازم کی طرح نہ ہو جائے، فَإِذَا فَهِمْتَ مَسَلَةً، جب آپ کوئی مسئلہ سمجھ لیں، تَقُولُ، تو آپ یوں کہیں گے، حَسَلَ فِي قَلْبِ نُورٌ، حَسَلَ فِي قَلْبِ نُورٌ، اور نور بول کر کیا مراد ہے؟ علم مراد ہے، وَلَا تَقُولُ، یوں نہیں کہیں گے، تو یہ استعارہ ہے، اور یہ تشبیہ نہیں دیں گے، یوں نہیں کہیں گے، حَسَلَ فِي قَلْبِ عِلْمٌ كَالنُورِ، مولانا میرے دل میں علم آیا کس کی طرح؟ وَإِذَا وَقَعَتْ فِي شُبْحَةٍ، اسی طرح جب آپ شبے کے اندر پڑ گئے تو آپ یوں کہیں گے، وَقَعَتُ فِي ظُلْمَةٍ، ظلمت بول کر شبہ مراد، یہ کیا ہوا؟ استعارہ، تو استعارہ کہیں گے، وَلَا تَقُولُ، یوں نہیں کہیں گے، وَقَعَتُ فِي شُبْحَةٍ كَالظُلْمَةِ، میں ایسے شبے میں پڑا جو کی طرح ہے؟ ظلمت کی طرح ہے، کیونکہ ورنہ تو یہاں توجہ تشبیہ خوب جلی ہے، حتیٰ کہ اتحاد آ گیا، اور اب یہ اگر ہم تشبیہ دیں گے تو پھر یوں ہوگا جیسے تشبیہ ایک چیز کی اپنی ہی نفس کے ساتھ دی جا رہی ہے، والاستعارہ، تو یہ تو تھا مولانا اب تک بات چل رہی تھی، استعارہ حقیقیہ اور تمثیل علی سبیل الاستعارہ، ان دونوں میں حسن ایسے آیا، اب استعارہ بالکنایہ جو ہے، والاستعارہ المکنی عنہ کا تحقیقیتی، استعارہ بالکنایہ بھی کس کی طرح ہے؟ تحقیقیہ کی طرح ہے، فی ان حسنہ برعایت جہات حسن تشبیہ، کس کے اندر بھی حسن کس سے آئے گا؟ تشبیہ کے اندر حسن کے اسباب کی رعایت رکھنے سے، جو ان کی رعایت یہاں بھی رکھیں، لئنہا تشبیہن مزمرن، اس لئے کہ یہ کیا ہے؟ تشبیہ ہے مزمر ہے، والاستعارتو، اچھا ہاں کیا کہا انہوں نے؟ استعارہ بالکنایہ میں بھی حسن انہی چیزوں سے آئے گا جن چیزوں کے وجہ سے حسن کس میں آ رہا تھا؟ استعارہ تحقیقیہ میں آ رہا تھا، اور استعارہ تحقیقیہ میں کس سے آ رہا تھا؟ جہات تشبیہ میں جو حسن کے اسباب تھے ان کی رعایت رکھو، اور دوسری کیا چیز تھی؟ تشبیہ کی بو نہ سنگاؤ، یعنی اس میں تشبیہ کی طرف کوئی اشارہ نہ ہو، دو چیزیں تھیں نا، لیکن علامہ طبطبانی نے ایک کو ذکر کیا، فی انہ حسنہ برعایت جہات حسن تشبیہ، سمجھ میں آیا؟ وَأَلَّا يُشَمَّ رَائِحَةَ تَشْبِيهِ، اس کو ذکر نہیں، اس لیے کہ استعارہ بالکنایہ میں تشبیہ کی جانب اشارہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو ذکر نہیں کیا، کیوں؟ وہاں پر تشبیہ دی گئی مشبہ کو، اور ذکر کس کو کیا؟ مشبہ کو ذکر کیا، اور پھر مشبہ بھی کے لازم کو ثابت کر دیا، کس کے لیے؟ تو یہ جو مشبہ بھی کے لازم کو آپ مشبہ کے لیے ثابت کر رہے ہیں، یہ اشارہ کر رہا ہے تشبیہ کی طرف، یہ کیا کر رہا ہے؟ اشارہ کر رہا ہے تشبیہ کی طرف، تو اس کے اندر یہ ہونا ضروری ہے مولانا، سمجھ میں آیا بھئی؟ کیونکہ اس کے ساتھ لازم ہے، وَالِسْتِعَارَةُ تَخْیِلِيَةُ حُسْنُهَا بِحَسَبِ حُسْنِ الْمَقْنِيَ عَنْهَا، اور استعارہ تخیلیہ جو ہے اس کا حسن کس وجہ سے آئے گا؟ استعارہ بالکن، بھئی استعارہ تخیلیہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ استعارہ بالکنایہ، لہذا استعارہ تخیلیہ کے اندر جو حسن آئے گا وہ استعارہ بالکنایہ کے اعتبار سے ہوگا، استعارہ بالکنایہ میں حسن ہے تو تخیلیہ میں بھی ہے، بالکنایہ میں حسن نہیں تو تخیلیہ میں بھی، لِأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا تَابِعَةً لِلْمَقْنِيِّ عَنْهَا، اس لئے کہ یہ نہیں ہوگا مگر تابع مقنی عنہ کے، وَلَيْسَ لَهَا فِي نَفْسِهَا تَشْبِيحٌ، اور اس کے اپنے اندر تو کوئی تشبیح نہیں ہے، بلہیہ حقیقیتن، نہیں مولانا بلہیہ حقیقتن، بلکہ یہ تو کیا ہے؟ حقیقت ہے، فَحُسْنُهَا تَابِعٌ لِحُسْنِ مَتْبُعِهَا، لہذا اس تخیلیہ کا حسن تابع ہے اس کے مطبوع کے حسن کے، یعنی کس کے استعارہ بل کنایہ کے، فصل فی بیان معنی آخر یطلق علیہ لفظ المجاز، یہ فصل ہے ایک اور معنی کے بیان میں جس پر لفظ مجاز کا اطلاق ہوتا ہے، علی سبیل الاشتراک و التشابہ، کبھی مجاز کا ایک اور معنی بیان کر رہے ہیں مولانا، ابھی تک آپ نے مجاز کیا پڑھا کہ کلمہ ہو استعمال ہو کس کے اندر غیر موضوع لہو کے اندر، اب ایک اور قسم چیز ہے جس پر مجاز کا اطلاق ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایک کلمے پر ایک اعراب آنا چاہیے تھا، وہ اعراب ہم نہیں لاتے دوسرا اعراب لے آتے ہیں، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مجاز کہتے ہیں، مثلا قرآن میں آیا ہے وجاء ربک، وجاء، اور یہ دراصل ہے وجاء امر ربک، آپ کے رب کا حکم آ گیا، اللہ کے لیے تو مجیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ مجیت کس کو کہتے ہیں؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ جگہ کے محتاج نہیں، منتقل. تو اس کے لیے پھر لازم ایک جگہ سے جب دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے لازم ہے جسم کا ہونا، اور جب کوئی چیز جسم ہوگی تو وہ مرکب ہوگی، اور جب کوئی مرکب ہوگی تو وہ حادث ہوگی، اور اللہ تو حادث نہیں ہو سکتے، قدیم ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو دیکھو جا امر ربی کا، اصل تو یوں ہونا چاہیے تھا، ربی پر کون سا اعراب ہے؟ جر ہے، لیکن جب ہم نے امر کو کم کر دیا، ختم کر دیا، حذف کر دیا، کیا بن گیا؟ جا ربو کا، اس پر کیا آ گیا؟ رفع. تو دیکھو ایک اعراب آنا چاہیے تھا، دوسرا اعراب آ گیا، اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مجاز. اسی طرح قرآن میں ہے وسأل القرية، بستی سے پوچھیں، بستی سے پوچھیں یا بستی والوں سے پوچھیں؟ وسأل أهل القرية، تو القرية مضاف الیہ تھا مجرور، لیکن جب ہم نے اہل کو حذف کر دیا تو یہ مفعول بن گیا، وسأل القرية کیا بنا؟ منصوب. تو پہلے تھا مجرور، اب کیا ہوا؟ منصوب. تو دیکھو جو اس کا اعراب اس پر جو آنا تھا وہ نہیں آیا، دوسرا اعراب آیا، یہ بھی مجاز. اسی طرح قرآن میں ہے لیس کمثلہ شیئن، لیس کمثلہ، تو علماء فرماتے ہیں یہ کاف زائد ہے، یہ کاف زائد ہے. تو اصل میں یوں ہونا تھا کلام لیس مثلہ شیئن، لیس شیئن اسم مؤخر ہے لیس کا، اور مثلہ خبر مقدم ہے، لیس شیئن مثلہ. پھر مثلہ پر کیا آ رہا تھا؟ نصب، لیکن اس پر ہم کیا داخل ہوا والا نا، کاف جارہ داخل ہوا، تو اب کیا پڑھ رہے ہیں؟ جر. تو محل تھا نصب کا اور آیا کیا؟ جر. تو یہ کیا ہوا؟ مجاز حکمی. کیا ہوا؟ مجاز، یا مجاز کے لیے اعراب وغیرہ، اس کو بھی مجاز کہتے ہیں. دیکھیے متن متن، فصلن فصلن، وقد يطلق المجاز على كلمتين، اور کبھی کبھار مجاز کا اطلاق ہوتا ہے ایسی کلمت پر، تغیر حکم اعرابها، جس کے اعراب کیا حکم کیا ہے؟ تبدیل ہو جائے، بحذف لفظ، ایک لفظ کے حذف کے ساتھ، جیسے جا ربو کا یہاں حذف ہوا جا امر ربک، او بزیادت لفظ، یا کس کے ساتھ؟ زیادت لفظ کے ساتھ، جیسے لیس کمثلہ یہاں زیادہ ہوا کاف. فالاول، پہلے کی مثال کا، قوله تعالی وجاء ربک، وقوله تعالى واسأل القرية، والثاني، اور ثانی مثال زیادت کی، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، اي جاء امر ربك واسأل اهل القرية وليس مثله شيء. اچھا اب دیکھیے پورا دوبارہ مارا، فصل فی بیان معنا آخر یطلق علیہ لفظ المجاز، ایک اور معنی کے بیان میں جس پر لفظ مجاز کا اطلاق ہوتا ہے، علی سبیل الاشتراک، اشتراک کے طریقے پر، اشتراک کے طریقے پر یہ مارانا کہ جیسے لفظ مجاز وضع ہے کس کے لیے؟ کہ کلمہ غیر موزوں میں استعمال ہو، اسی طرح لفظ مجاز وضع ہے کہ ایک وہ کلمہ کہ جس پر جس کے اعراب کا حکم بدل جائے، جس کے اعراب کا حکم، تو اعراب اس کے لیے بھی وضع ہے، اس کے لیے بھی وضع ہے، تو دو معانی کے لیے وضع ہے، تو کلمہ مشترک ہوا، کلمہ کیا ہوا؟ تو یہ دونوں پر بولا جاتا ہے، اس معنی پر بھی اعلیٰ سبیل الاشتراک ہوا مولانا. ابھی تشابہ یا مولانا اس پر جو مجاز بولا گیا ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تشابہ کے اعتبار سے، پہلا تو تھا وضع کے اعتبار سے، اور دوسرا تشابہ. کس طرح؟ کہ بھئی دیکھو مجاز کس کو کہتے ہیں؟ کہ کلمہ غیر موضوع لہو میں استعمال ہو، یعنی کلمہ منتقل ہوتا ہے کس سے؟ معنی موضوع لہو سے. مجاز میں کیا ہوتا ہے مولانا؟ کلمہ منتقل ہوتا ہے معنی موضوع لہو سے کس کی طرف؟ اسی طرح یہاں پر بھی مولانا کلمے کے اعراب کا حکم منتقل ہوا ایک سے، ایک اعراب سے دوسرے اعراب کی طرف، تو اس کلمے کو تشبیہ دے دی جس کا اعراب منتقل ہوا ہے کس کے ساتھ؟ اس کلمے کے ساتھ جس کا معنی منتقل ہوا ہے، اور وجہ تشبیہ دونوں میں کیا ہے؟ انتقال. دونوں میں کیا ہے؟ جیسے اس مجاز کے اندر انتقال ہوتا ہے ایک معنی سے دوسرے معنی کی طرف، یہاں پر بھی اعراب کے اندر انتقال ہے ایک اعراب سے دوسرے اعراب کی طرف، تو یہ ہے مشبہ، اور وہ جو مجاز حقیقی تھا وہ کیا ہے؟ مشبہ، مشبہ بھی، اور وجہ تشبیہ دونوں میں کیا؟ انتقال. اور پھر یہ مشبہ بہی کے لیے جو لفظ مجاز وضع تھا وہ اس کے لیے استعمال کر لیا گیا، تو یہ کیا ہوا؟ استعارہ. کیا ہوا؟ استعارہ. تو اس پر لفظ بولا گیا مجاز سبیل الاشتراک یا علی سبیل تشابہ، اس پر مجاز بولا گیا ہے. وقد یطلق المجاز علی کلمۃ تغیر حکم اعرابها اے حکمها. یہاں سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حکم کی اضافت اعراب کی طرف یہ کیا ہے؟ اضافت بیانی ہے کہ حکم بدلتا ہے، یعنی وہ حکم کیا ہے؟ اعراب، یعنی اعراب بدلتا ہے. اے حکم الذی هو الاعراب، کہ وہ حکم جو کیا ہے؟ اعراب ہے. علی ان الاضافۃ للبیان، کہ اضافت کس کے لیے ہے؟ بیان کے. حکم سے مراد وہی اعراب ہے. اے تغیر اعرابها، دیکھا اس کا اعراب بدلتا ہے من نوع الی نوع آخر، ایک نوع سے دوسرے نوع کی طرف، بحذف لفظ اور زیادتی لفظ. پہلی قسم ہے کہ لفظ کے حذف کے ساتھ ہوگا، اور دوسری قسم ہے لفظ کی زیادتی کے ساتھ. فل اول، پہلے کی مثال کا قولہ تعالی وجاء ربک وقولہ تعالی واسأل القریۃ والثانی، اور ثانی یعنی زیادت کی مثال مثل قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء ای جاء امر ربک. یہاں پر امر محذوف کیوں نکالا؟ لاستحالۃ المجیء عن اللہ تعالی، اس لیے کہ اللہ کے لیے مجیئت کا ہونا محال ہے، نہ محال ہے. وسأل اہل القریۃ، اور بستی والا وسأل اہل القریۃ للقطع. بھائی یہاں پر اہل کیوں نکالا؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہ بات قطعی طور پر ہے کہ بأن المقصود ہا ہونا، کہ مقصود یہاں پر سوال ہے اہل قریہ سے. وَإِن جُعِلَتِ الْقَرْيَةُ مَجَازًا عَنْ أَهْلِهَا، اور اگر قریہ کو مجاز بنا دیا جائے، کس سے؟ بھائی پہلی ترکیب، پہلے تو یہ ہم نے کہا یہاں اہل کا لفظ محذوف ہے، جب اہل کا لفظ محذوف ہے تو پھر مجاز کی طرف جانے کی ضرورت، وَسَأَلْ اَهْلَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں سے پوچھی. اور اگر ہم کہیں نہیں بولا بستی جا رہا ہے اور مراد بستی والے ہیں، پھر تو یہ کیا بن گیا؟ مجاز بن گیا، اور پھر علاقہ کیا ہوا دونوں میں؟ حال اور محل کا، تو یہ مجاز مرسل ہوا. تو یہ اس بحث کے متعلق ہی نہیں. وَإِن جُعِلَتِ الْقَرْيَةُ مَجَازًا عَنْ أَهْلِهَا، اگر قریہ کو مجازاً اہل بنا لیا جائے، عن اہل قریہ بنا لیا جائے، لم يكن من هذا القبیل، تو پھر وہ اس قبیل سے، بلکہ یہ تو مجاز مرسل کی قبیل سے ہو جائے گا، کہ محل بول کر حال. وَلَيْسَ مِثْلَهُ شَيْءٌ، یہاں پر مولانا یہ کاف کو زائدہ کیوں قرار دیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّ الْمَقْصُودَ، اس لیے کہ مقصود یہاں پر یہ ہے نفی ان یکون. دیکھیے کاف کا معنی بھی ہوتا ہے مثل، اور ساتھ مثل بھی آ رہا ہے، تو اگر ہم ایک مثل کو کاف کو زائد قرار نہیں دیتے تو اس صورت میں خرابی لازم آئے گی مولانا. کیسے؟ معنی پھر یوں ہوگا لیسا، کہ نہیں ہے اللہ کے مثل کا مثل. کیا معنی ہوگا؟ کا مثل ہی، نہ کاف کا بھی کیا معنی؟ مثل. اے لیسا مثل مثلہ، اللہ کے مثل کا مثل، معلوم ہو اللہ کا مثل ہے، اس مثل کا آگے مثل نہیں ہے، تو اس لیے معلوم ہوا یہ کاف زائدہ ہے. لأن المقصود، اس لیے کہ مقصود جو ہے نفی ان یکون شیء مثل اللہ، کہ کوئی شیء ان یکون شیء مثل اللہ، کہ کوئی چیز کیا ہو؟ اللہ کے مثل ہو، اس چیز کی نفی مقصود ہے. لا نفی ان یکون مثل مثلہ، کہ اس بات یہ مقصود نہیں ہے کہ کیا اللہ کے مثل کی مثل کی نفی کی جائے. فالحکم الاصلی لربک، پس حکم اصلی کیا ہے؟ حکم اصلی یعنی اعراب اصلی کیا ہے؟ لربک والقریۃ، رب اور قریہ کے لیے اصل کیا ہے؟ جار ہے، لیکن آیت میں کیا ہے؟ رب کے لیے رفع اور قریہ کے لیے نصب. وقد تغیر فی الاول الی الرفع، اور اول میں تبدیلی ہوئی ہے کس کی طرف؟ رفع کی طرف. وفی الثانی الی النصب، اور ثانی قریہ کے اندر نصب کی طرف. بسبب اخفی المضاف، مضاف کو حذف کرنے کے. والحکم الاصلی فی مثلہ، فی مثلہ، اور لیس کا مثلہ کے اندر جو مثلہ تھا اس کا حکم اصلی اعراب اصلی کیا ہے؟ والنصب، وہ نصب ہے. لأنه خبر لیس، اس لیے کہ وہ لیس کے. وقد تغیر الی الجر، اور وہ بدلا ہے جر کی طرف. بسبب زیادت الکاف، کاف کے زیادہ. فکما وصفت الکلمۃ بالمجاز، پس جیسے کلمہ کو موصوف کیا جاتا ہے مجاز کے ساتھ. کلمہ کو کہتے ہیں یہ کلمہ مجاز ہے یا حقیقت ہے، تو دیکھو کلمہ کو موصوف کرتے ہیں کس سے؟ مجاز سے. بس جیسے کلمہ کو موصوف کیا جاتا ہے مجاز کے ساتھ بے اعتبار نقلہا عن معناہ الاصلی، کس اعتبار سے کہ وہ نقل ہوتا ہے معنی اصلی سے، کذالک وصفت بھی بے اعتبار نقلہا عن اعرابہا الاصلی، اسی طرح کلمہ کو موصوف کیا جاتا ہے مجاز کے ساتھ بہ اعتبار کی یہ منتقل یہ اس کو نقل کیا جاتا ہے ایک کس سے اعراب ہے بھائی، ہم کلمے کو مجاز کیوں کہتے ہیں کیونکہ وہ معنی اصلی سے کیا کرتے ہیں ہم اس کو نقل کرتے ہیں، اسی طرح اس پر بھی مجاز کا لفظ بولا گیا کس اعتبار سے کہ اس میں بھی نقل ہے کس سے اعراب اصلی سے، وظاہر عبارت المفتاح اور مفتاح العلوم کی ظاہری عبارت یہ ہے ان الموصوف بهذا النوع من المجاز هو نفس الاعراب، بھائی مصنف نے کیا کہا قد یطلق المجاز على کلمتین، یہ جو مجاز ہے اس سے کا اطلاق بھی کس پر کیا کلمہ، اس سے بھی مراد کلمہ ہے، اور علامہ سکاکی فرماتے ہیں اس کے ساتھ موصوف اعراب ہوگا، یہ اعراب مجاز ہے، علامہ صاحب تلخیص نے فرمایا جا ربو کا، رب کا اصل محل کیا تھا رب بھی جر تھا اور آیا کیا رب، تو یہ کلمہ مجاز ہے، یہ کلمہ کیا ہے مجاز ہے کیونکہ اس کا اعراب نقل ہوا ہے، جیسے معنی نقل کرنے سے اس کو مجاز کہتے ہیں تو اعراب کے نقل کرنے سے بھی اس کو کیا کہہ دیا، صاحب تلخیص فرماتے ہیں نہیں رب کلمہ نہیں مجاز، اعراب مجاز ہیں، کیا ہے اعراب مجاز ہے، وہ اعراب کی صفت بناتے ہیں، وظاہر عبارت المفتاح مفتاح العلوم کی ظاہری عبارت یہ ہے ان الموصوف بهذا النوع من المجاز کے موصوف جو ہوتا ہے اس نوع کی سے مجاز کے وہ نفس الاعراب، وہ کیا ہے نفس اعراب ہے اس کو موصوف کیا جاتا ہے، وما ذکرہ المصنف اور وہ جو ذکر کیا مصنف نے کہ کلمہ موصوف ہوتا ہے اقرب الی الحق، یہ حق کے زیادہ قریب ہے، جی زیادہ قریب ہے، سمجھ میں آیا، کیونکہ دونوں کا مدلول ایک رہے گا مولانا، اور اگر علامہ سکاکی کی بات لیں تو مدلول بدل جائے گا، مصنف کے نے کیا کہا مجاز کا اطلاق ہوتا ہے کس پر جب کلمہ منتقل ہو معنی اصلی سے کس کی طرف معنی غیر اصلی کی طرف، اسی طرح مجاز کا اطلاق کلمے پر ہوتا ہے جب وہ اعراب اصلی سے منتقل ہو کس کی طرف غیر اصلی کی طرف، تو دیکھو اس میں بھی مجاز سے مراد کلمہ، اس میں بھی مجاز سے کیا مراد کلمہ، جبکہ علامہ سکاکی کی بات میں تو اس مجاز کے اندر کلمے اس مجاز میں اس کا مدلول ہے کلمہ، اور یہاں مجاز کا مدلول کیا ہے اعراب ہے، یہاں کیا ہے اعراب ہے، تو مدلول بدل جائے گا دونوں کا، اور صاحب تلخیص کی بات میں تو دونوں کا مدلول ایک ہی رہے گا، لہذا یہ اولا ہے، والقول جی اسی طرح مولانا آپ نے کیا کہا کہ مجاز ہے اعراب کے اعراب کیا ہے مجاز ہے، ٹھیک ہے یہ کمی کی صورت میں تو بات صحیح، زیادتی کی صورت میں بات صحیح نہیں رہتی، کمی کی صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں مثلا دیکھو جا ربو کا اصل میں کیا تھا جا امرو، اس تو رب کا اصل اعراب کیا تھا جر، اور پھر جب امر کو حذف کر دیا تو اب کیا آ گیا رفع، تو دیکھو یہ اب ٹھیک ہے واقعی مجاز ہوا اعراب، کیا ہوا مجازی اعراب ہوا حقیقی نہیں، یہ تو کمی کی صورت میں بات صحیح رہے گی لیکن زیادتی کی صورت میں صحیح نہیں، لیس کمثلہ شیء، لیس کمثلہ شیء، یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے مولانا کہ مثل کا اعراب کیا ہے مجازن جر ہے، کیونکہ کاف صراحتن جب اس پہ داخل ہو رہا ہے تو مجازن کیا ہے مجاز یہاں نہیں جاری ہوگا، سمجھ میں آیا بھائی، اس لیے انہوں نے کہا مصنف کا قول حق کے زیادہ قریب ہے، والقول بزیادت الکافی فی قوله تعالی لیس کمثلہ شیء اخذ بالظاہر، جی یہاں سے علامہ طبطبانی ادھر توجہ کرو بھائی، علامہ طبطبانی بتلا رہے ہیں یہ جو تقریر کی ہے یہ تو ظاہری تقریر ہے مولانا، کیا تقریر ہے ظاہری کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے اندر کاف کیا ہے زائد ہے، اگر آپ زائد نہیں مانیں گے تو پھر کیا مانا ہوگا اللہ کے مثل کا مثل، معلوم ہو اللہ کا مثل ہے اس مثل کا آگے مثل نہیں ہے، علامہ طبطبانی کہتے ہیں یہ جو خرابی آ رہی تھی اور یہ جو ہم نے کہا کاف زائد ہے یہ تو ظاہری تقریر ہے، ورنہ دراصل یہ کنایا ہے، یہ کیا ہے کنایا ہے، ذکر ہوا اللہ کے مثل کا مثل نہیں اور مراد ہے اللہ کا مثل نہیں، ذکر کیا ہوا اللہ کے مثل کا مثل نہیں اور مراد کیا ہے اللہ کا مثل نہیں، جیسے آپ کہتے ہیں فلاں طویل النجاد ہے لمبے حمائل لمبی حمائل والا ہے اور مراد کیا ہوتا ہے لمبے قد والا، تو یہاں بھی اسی طرح ہے، بولا یہ کیا کلام یہ ہے کہ اللہ کے مثل کا مثل نہیں، اور مراد کیا ہے اللہ کا مثل نہیں، کس طرح کنایہ کس طرح ہے، اور نیز کہتے ہیں ہاں یہ کنایہ ہونے کی وجہ سے زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ الکنایہ تو ابلغ من السرح، کیونکہ کنایہ کے اندر دلیل ساتھ ہوتی ہے، مولانا کنایہ بلیغ کیوں ہوتا ہے، دلیل دعویٰ ہوتا ہے اور دعوے کے ساتھ دلیل ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا فلان طویل النجات اور میری مراد کیا ہے لمبا، فلان لمبے قد والا ہے، تو میرا دعویٰ یہ ہے فلان لمبے قد والا ہے اور ساتھ میں دلیل بھی لے آیا، دلیل کیا ہے اس کی حمائل لمبی ہے، دلیل یہ ہے ہمارا، سمجھ میں آیا بھائی یہ دلیل، تو اسی لیے کہ تو یہاں پر بھی کنایہ ہے، اور جب کنایہ ہے تو ساتھ دلیل آ گئی، اور جب دلیل آ گئی تو کیا ہوا کلام کے اندر بلاغت سے زیادہ ہن پیدا ہو گیا، زیادہ بلاغت آ گئی مولانا، کس طرح دیکھو میں کہتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زید کا بھائی نہیں، ثابت کہنا یہ چاہتا ہوں، اور میں کہتا کیا ہوں زید کے بھائی کا بھائی، اور مراد کیا ہے زید کا بھائی نہیں، کھڑا ہو جائے یہ ہے زید، سمجھ میں آیا بھائی، یہ ہے اس کا بھائی، لیکن میں نے نفی کرنی ہے نہیں مولانا، سمجھ میں آیا، میں کہتا ہوں زید کا، میں کہنا کیا چاہتا ہوں زید کا بھائی نہیں، اور میں کہتا کیا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں، یہ کنایہ ہوا، کنایہ اس طرح ہوا کیونکہ اگر زید کا بھائی ہوتا تو کون ہوتا یہ، تو اس کا بھائی ہوگا یا نہیں ہوگا، کون ہوگا زید، جب زید کا بھائی ہوگا تو بھائی کا بھی کون ہوگا آگے، وہ خود کون ہوگا زید ہوگا، تو اگر جب زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے تو معلوم ہوا زید کا بھی بھائی، کیونکہ زید کے بھائی کا اگر زید کا بھائی ہوتا تو آگے اس کا بھی کون ہوتا بھائی ہوتا، بھائی سورت سمجھ میں آئی بھائی، تو سمجھ، تو زید جب میں نے کہا زید کے بھائی کا بھائی نہیں تو میں نے زید کے بھائی کی ہی نفی کر دی، کیونکہ اگر زید کا بھائی ہوتا تو آگے اس بھائی کا بھی کون ہوتا اور وہ خود کون ہوتا زید، اسی طرح قرآن میں لیس کا مثلی ہی شے، اللہ کے مثل کا مثل نہیں، اور مراد کیا ہے اللہ کا مثل، اس لیے کہ اگر اللہ کا مثل ہوتا تو اس مثل کا بھی مثل ہوتا اور وہ کون اللہ تعالیٰ خود ہوتے، سمجھ میں آیا بھائی، والقول بزیادۃ الکاف، اور یہ زیادت کاف والا قول جو ہے اللہ کے اس قول میں لیس کمثلہ شیء اخذ بالظاہری، یہ اخذ ظاہر ہے، ظاہری کلام کو لینا ہے، ویحتمل ان لا یکون زائدا، اور یہ بھی احتمال ہے اس کے اندر کہ یہ زائدہ نہ ہو، ویکون نفیا بطریق الکنایۃ، اور نفی ہو مثل کی کس طور پر کنایا کے طریقے پر، التی ہی ابلغ جو کہ زیادہ بلیغ ہے حقیقت سے، لان اللہ تعالی موجود، اس لیے کہ اللہ تعالی موجود ہیں، فیضا نفی مثل مثلہ، جب اللہ کے مثل کے مثل کی نفی کی گئی، لازما نفی مثلی ہی، تو اس کے اللہ کے مثل کی بھی نفی لازم آئی، ضرورت یقینی ہونے کی بنا پر، بدیہی ہونے کی بنا پر، کہ انہ لو کان لہ مثل، کہ اللہ کا کوئی مثل ہوتا تو لو کان لہ مثل، اگر اس کا کوئی، اگر اللہ کا کوئی مثل ہوتا، لکان ہوا آنی آن اللہ تعالیٰ بھی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو تو وہ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے مثل مثل ہی مثل کے مثل ہوتے، فلم یصح نفی مثل مثل ہی، تو مثل کے مثل کی نفی صحیح نہ رہتی، کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں لیس لی اخی زید اخن، کہ زید کے بھائی کا کوئی بھائی نہیں ہے، ای لیس لی زید اخن بھائی، یعنی زید کا کوئی بھائی، نفی للمذمومی، اس لیے کہ مذموم کی نفی سے اس حال میں کہ مذموم کی نفی جو نفی کرتے ہوئے مذموم کی بھی نفی لازمی ہی، کس کے ساتھ لازم کی نفی سے مذموم کی نفی آپ کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی، کیونکہ لازم کیا ہے مولانا، مذموم کیا ہے زید کا بھائی، اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے اس کا بھی بھائی، زید کے بھائی کا بھی بھائی ہو، تو جب لازم کی نفی ہوئی تو مذموم کی بھی، واللہ عالم جی، اور واللہ عالم، الکنایۃ فی اللغۃ مولانا فی لغت مصدر کنیتو بکزا ان کزا و کنوتو اذا ترکت التصریح به و فی الاصطلاح لفظ ارید به لازم معناه مع جواز ارادتی معه کنایا آپ نے پڑھا مولانا کنایا بھی کس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو غیر موضوع لہو کے اندر استعمال کیا جائے لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی ایک ہے مجاز ایک ہے کنایا مجاز کس کو کہتے ہیں کہ لفظ سے کس کا ارادہ کیا جائے اور موضوع لہو کا ارادہ جائز نہ ہو کیونکہ کوئی قرینہ مانعہ موجود ہو اور کنایا کس کو کہتے ہیں کہ لفظ سے مراد غیر موضوع لہو ہے لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز ہے یا یوں کہو ملزوم بول کر لازم مراد لینا ملزوم بول کر لازم مراد لینا سمجھ میں آیا بھائی ملزوم بول کر کیا مراد لینا لازم مراد لینا جیسے میں نے کہا فلان ان طویل ان نجات فلان لمبی حمائل والا ہے اور لمبی حمائل کے ساتھ کیا لازم ہے لمبے قد کا ہونا تو میں یہاں اس کے جو معنی حقیقی ہے اس کا لازم مراد لیتا ہوں لیکن ساتھ ساتھ حقیقی معنی مراد لینا بھی ممکن ہے اور صحیح ہے کہ میں اس سے کیا مراد اگر کس چیز کا ارادہ کیا جائے لمبی حمائل کا بھی کیا جائے تو وہ بھی کیونکہ جب لمبے قد والا ہے تو یقیناً اس کی حمائل الکنایت فی اللغہ فی اللغہ مصدر کنیت بکذا عن کذا یوں بولتے ہیں ہمارا نا کہ کنیت بکذا عن کذا میں نے فلاں ایسے ایسے کنیت بکذا عن کذا میں نے کنایا کیا اس طرح عن کذا کیا کریں گے اس کا ترجمہ ہاں یوں کر رہے ہیں میں نے کنایا کیا اس طرح اس سے اوکاناؤ تو یا ہی بھی ہو سکتا ہے اوکاناؤ تو بکازا ان کازا اذا ترکت تصریح بھی جب آپ تصریح کو کیا کر دیں تصریح کو تر کر دیں اور اشارہ کریں وفی الاصطلاحی اور اصطلاح کے اندر لفظ ارید بھی لازم مانا ہو ساتھ نہیں ہے لفظ ارید به لازم معنی ہو وہ لفظ ہے جس کے ساتھ ارادہ کیا جائے اس کے معنی کے لازم کا مع جواز ارادتی ہی اور ساتھ ساتھ جائز ہو ارادہ اس کے معنی حقیقی کا کرنا بھی مع ہو کس کے ساتھ اس لازم کے اس لازم بھائی ارادہ تو لازم کا کر رہے ہیں لیکن لازم کے ساتھ معنی ملزوم یعنی معنی حقیقی کا ارادہ بھی جائز ارادت ارادتی ذالک المعنی اس معنی کا ارادہ بھی صحیح ہو مع لازمی ہی اس کے لازم کے ساتھ کا لفظ طویل النجات جیسے طویل النجات کا لفظ ہے المراد بھی طویل القامت طویل القامت جس سے مراد کیا ہے طویل القامت ہے مع جواز ان یراد حقیقت طول النجات ایضا نیز سے طول نجات کی حقیقت بھی مراد ہو سکتی ہے فظہر انہا تخالف المجاز من جہت ارادت المعنی تو یہ بات پس ظاہر ہو گئی کہ یہ جو کنایہ ہوتا ہے یہ مخالفت کرتا ہے مجاز کی کس اعتبار سے من جہت ارادت المعنی معنی حقیقی کے ارادہ کرنے کی جہت سے ما ارادت لازمی ہی کس کے ساتھ لازم کے یعنی یہاں پر معنی حقیقی کا ارادہ بھی ہوگا کس کے ساتھ لازم کے ساتھ یعنی کرنا جائز ہوگا کرنا معنی لازم کے ساتھ معنی حقیقی کا ارادہ بھی جائز ہوگا ارادتی طول النجاد ما ارادتی طول القامتی جیسے ارادہ کرنا طول نجاد کا کس کے ساتھ طول قامت تو مراد ہے اس کے ساتھ طول نجاد کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے بخلاف المجاز بخلاف مجاز کے فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ فِيهِ ارادت الْمَعْنَى الْحَقِيقِي اس لیے کہ اس کے اندر جائز نہیں ہے کس کا ارادہ کرنا مجاز حقیقی کا ارادہ کرنا جی کیا کدھر گیا کیونکہ وہاں جائز نہیں ہے ارادت المعنی حقیقی للزوم القرینۃ المانعات عن ارادت المعنی الحقیقی اس لیے کہ لازم ہے اس کے ساتھ ایسے قرینے کا ہونا جو معنی ہو کس سے ارادہ معنی حقیقی سے وقوله من جهتي یہاں سے وہ اشکال کا جواب دے رہے ہیں اوپر آپ نے بھائی کہتے ہیں کنایہ کی تعریف یہ کی کہ مراد لازم ہو اور ملزوم کا ارادہ بھی جائز ہو. اور نیچے کہا کہ جب تفریقی فظاہرہ سے تو بتلایا کہ معنی حقیقی مجازی کے ساتھ ساتھ معنی حقیقی بھی مراد ہو. یہی بات کر رہے ہیں نا کہ مخالف ہوتا ہے مجاز سے کس اعتبار سے؟ معنی حقیقی کے اعتبار سے، یعنی وہ بھی مراد ہوتا ہے اور لازم بھی. تو اوپر تعریف میں کہا کہ لازم مراد ہوگا اور ملزوم کا ارادہ بھی جائز ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں کہ جائز نہیں بلکہ کیا ہے، واقع بھی ہو، واقع بھی. تو کہتے ہیں نہیں بھائی، وہاں پر جواز کا لفظ من جہتی جواز ارادت المعنی مولانا، جواز کا لفظ کیا ہے؟ یہ تفریق کے اندر محذوف ہے جہت کے بعد، من جہت جواز. وقوله من جہت ارادت، دیکھو خود عبارت وہی ذکر کر رہے ہیں علامہ طفتادانی، من جہت ارادت المعنی، معنی ہو من جہت جواز ارادت المعنی، بھائی جواز معنی حقیقی کے ارادے کا بھی جائز ہو. لیوافق ما ذکرہ، تاکہ یہ کلام موافق ہو جائے اس کے جس کو اس نے ذکر کیا. مولانا فی تعریف اوپر کنایا کی جو تعریف کی، پھر اس کے بعد اس پر تفریق کی، اور تعریف کے اندر کیا ذکر؟ جواز، اور تفریق کے اندر کیا ذکر؟ وقوع. تو تفریق تعریف کے مطابق نہ، تو یہاں پر بھی جب جواز کا لفظ نکال لیا تو یہ تعریف کے مطابق ہوئے. لیوافق ما ذکرہ فی تعریف الکنایۃ، تاکہ یہ موافق ہو جائے اس کے جو ذکر ہوا ہے کنایہ کی تعریف میں. ولی ان الکنایۃ کثیرا ما تخلو عن ارادۃ المعنی الحقیقی، اور اس لیے کہ کنایہ بسا اوقات خالی ہوتا ہے معنی حقیقی سے. للقطعی بصحت قولنا، قطعی طور پر ہمارے اس قول کے صحیح ہونے کے. اچھا مولانا، بات یہ چل رہی تھی کہ علام کے صاحب تلخیص نے جو کنایہ کی تعریف کی اس میں جواز کو ذکر کیا، اور پھر جو اس پر تفریق کی اس میں جواز کو ذکر نہیں کیا، جس سے وقوع سمجھ میں آتا ہے. وہ جواز یہ ذکر کیا کہ استعارہ بالکنایہ اس کو کہتے ہیں کہ معنی لازم کے ساتھ ساتھ معنی حقیقی کا ارادہ بھی جائز ہو، اور آگے تفریح کرتے ہیں کہ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ مجاز کے ساتھ کنایہ کے مخالفت کس چیز میں ہے؟ معنی حقیقی کے جہت سے ہے، معنی حقیقی کے اعتبار سے ہے. یعنی اس سے یہ مفہوم ہوا یہاں معنی حقیقی بھی لیا جائے گا اور معنی لازم بھی مراد دیا جائے گا. تو جواب دیا علامہ طفتازانی نے کہ نہیں بھائی، یہ تفریح جو ہے اس کے اندر جہت کے بعد جواز کا لفظ یہاں بھی محذوف، تو بات ایک ہی بن جائے گی. تو کنایہ کی تعریف اپنی تفریح کے موافق ہو گئی. مولانا نیز ولی ان الکنایہ کثیرا ما تخلو عن ارادۃ المعنی الحقیقی، اور نیز بسا اوقات کنایہ خالی ہوتا ہے معنی حقیقی سے، یعنی وہاں پر معنی حقیقی مراد لینا ہی صحیح نہیں ہوتا. للقطعی بصحت قولنا، اس لیے کہ قطعی طور پر ہمارا یہ قول صحیح ہے. فلان طویل النجادی و جبان القلبی و محذول الفصیلی و علم یقن لہ نجاد ولا قلب ولا فصیل. یہ کنایات ہیں مولانا، کسی شخص کے بارے میں کہا جائے کہ وہ لمبے قد والا ہے تو کنایتن یوں کہتے ہیں فلان طویل نجات، تو طویل نجات فلان لمبی حمائل والا ہے، اور جس کی حمائل لمبی ہوگی اس کے ساتھ لازم ہے کہ اس کا قد بھی لمبا ہوگا. تو یہ کہنا صحیح ہے، اگرچہ اس آدمی کی حمائل ہوئی نہ، اس نے کبھی تلوار لگائی نہیں مولانا، حمائل ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ کہنا، تو دیکھو یہاں معنی حقیقی مراد لے ہی نہیں سکتے. تو ہے تو کنایہ لیکن معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے. لیکن یہ جو ممانعت آئی مولانا، یہ کنایہ ہونے کے اعتبار سے نہیں آئی، اس خاص مادے کے اعتبار سے آئی. کس اعتبار سے؟ اس خاص مادے، یہ جو آپ نے طول نجات کو ذکر کیا نا مولانا کنایتن، اس کے اعتبار سے آئی کہ چونکہ اس کی کیا ہے حمائل ہے ہی نہیں، اس سے یہاں حقیقی معنی مراد، ورنہ کنایہ ہونے کی حیثیت سے حقیقی معنی مراد دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں فلان جبان القلبی، فلان بزدل کتے والا ہے، یہ سخی شخص کے لیے کہتے ہیں. اس لیے کہ اس سخی شخص کے پاس کثرت سے لوگوں کی آمد و رفت ہوگی، تو کثرت آمد و رفت کی وجہ سے کتا جو ہے آنے والوں سے کیا ہوگا، ان کو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، ڈرتا ہے ان سے، تو اس کو سخی کو پھر کیا کہہ دیتے ہیں کہ یہ جبان القلب ہے مولانا، کیا ہے جبان ال، اور مراد کیا ہوتا ہے کہ وہ سخی ہے. اب ایک شخص جس کا کتا ہی نہیں ہے اس کو بھی یہ کہنا صحیح، فلان جبان القلب، بزدل کتے والا ہے. تو دیکھو حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے یہاں پر، کیونکہ اس نے کتا رکھا ہی نہیں ہوا، جب رکھا ہی نہیں تو جبان القلب بھی نہیں. تو لیکن یہ جو ممانعت آئی معنی حقیقی کی، وہ اس خاص مادے کے اعتبار سے آئی مولانا، کہ آپ نے جبان اور قلب کا لفظ استعمال کیا اور اس کا تو کتا ہے ہی نہیں. اسی طرح سخی کے لیے کہتے ہیں فلان محزول الفصیل، فلاں کے اونٹنی کے بچے کمزور ہیں، یعنی وہ کمزور اونٹنی کے بچوں والا ہے. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ سخی کے پاس بار بار مہمان آئیں گے، مہمان آئیں گے تو وہ اونٹنی کا دودھ وہ بچے کو پینے کے لیے نہیں بچے گا، بلکہ وہ سارا کس کو پلاتا رہے گا، تو لازمی بات ہے اس اونٹنی کا بچہ کیا ہوگا، کمزور. تو اب ایک سخی آدمی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں فلان محزول الفصیل، اگرچہ یہاں معنی حقیقی کا ارادہ، معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کی اونٹنیاں ہیں ہی نہیں، اس نے اونٹ رکھے ہی نہیں ہوئے، تو جب اونٹ ہیں ہی نہیں تو حقیقی معنی مراد نہیں. لیکن اس کے لیکن یہ جو منع آئی وہ کس جہت سے آئی؟ اس خاص مادے کے اعتبار سے آئی، کنایا ہونے کے اعتبار سے نہیں آئی. اس لیے کہ قطعی طور پر ہمارا یہ کہنا صحیح ہے فلان طویل النجاد و جبان القلب و محزول الفصیل و ان لم یکن له نجاد، اگرچہ اس کے لیے حمائل ہو ہی نہ، ولا قلب اور کتا ہو ہی نہ، ولا فصیل اور نہ ہی اونٹنی کا بچہ ہو. ومثل هذا فی الکلام اکثر من ان تحصى، اور اس قسم کی مثالیں، اس قسم کے کنایات کلام کے اندر شمار سے باہر ہیں، شمار سے بے انتہا عام استعمال ہوتے ہیں اس قسم کے کنایات. وہا ہونا بحث لا بد من التنبیہ، یہی بات اب علامہ طبطزانی ذرا تفصیل سے بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر بات ہے جس پر متنبہ کرنا ضروری ہے، وہ ہوا یہ کہ ان المراد بجواز ارادت المعنی الحقیقی فی الکنایتی، کہ جو کنایا میں ہم کہتے ہیں کہ معنی حقیقی مراد لینا بھی جائز ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ وَأَنَّ الْكِنَایَةَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهَا كِنَایَةٌ لَا تُنَافِ ذَلِكَ، کہ کنایا من حیث الکنایا یہ اس سے اس کے منافی، اس معنی حقیقی کے منافی تو نہیں ہے. کما ان المجاز ینافی ہی، جیسے کہ مجاز من حیث المجاز معنی حقیقی کے منافی ہے، وہ نہیں مراد لے سکتے. لیکن قد یمتنع ذلک فی الکنایہ، لیکن کبھی کبھار یہ معنی حقیقی ممتنع ہو جاتا ہے کنایا میں، بواسطت خصوص المادتی، کس کے واسطے سے؟ اس مادہ خاص کے واسطے سے. کما ذکرہ صاحب الکشاف، جیسے کہ صاحب کشاف نے ذکر کیا ہے فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، لیس کمثلہ شیء انہ من باب الکنایتی، کہ یہ کس کی باب سے ہے؟ کنایا کے باب سے ہے مولانا. انہ من باب، کہ یہ کس سے ہے؟ باب کنایا کے باب سے ہے. وہ جو کنایا میں نے اللہ کے مثل کا مثل نہیں، اور یہ کنایا ہے کس سے؟ کہ اللہ کا مثل نہیں، وہی بات ذکر کر رہے ہیں. کما فی قول، وہ فرماتے ہیں یہ اسی طرح ہے جیسے کہ اس قول کے اندر ہے مولانا عربوں کے، آپ ایک شخص کو کہنا چاہتے ہیں کہ آپ تو بخل نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بخل نہیں، آپ اس کو کہتے ہیں مثلک لا یبخلو لا یبخلو، آپ جیسے لوگ بخل نہیں کرتے. آپ جیسے کیا مانا؟ جن لوگوں میں آپ کی خاص صفات پائی جاتی ہیں. بھئی میں کسی کو کہتا ہوں آپ جیسے آدمی تو بخل نہیں کرتے، کیا مانا؟ انسان مراد ہیں، آپ جیسے جو انسان مراد ہیں، ہر انسان تو نہیں مراد نا، مراد ہے آپ جیسی جن میں صفات ہیں وہ لوگ بخل نہیں کرتے. آپ جیسا علم ہے اور آپ جیسی سخاوت ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ اکثر اپنے ساتھی کو کیا پلاتے ہیں؟ چائے پلاتے ہیں مولانا، تو یہ بخل نہیں کرتے. تو خاص صفات مراد ہیں. تو آپ مثلا میں کہتا ہوں مثلوں کا لا یبخلو، لیکن مراد آپ کے مثل لوگ ہیں یا مراد آپ ہیں؟ میں کہنا کیا چاہتا تھا دراصل، کہ آپ کو بخل نہیں کرنا چاہیے، مثل کلہ آپ جیسے لوگ بخل نہیں کرتے، یعنی آپ کو بخل نہیں کرتے، یہ کنایا ہے، ذکر تو میں مثل کو کر رہا ہوں لیکن مراد اسے وہی مخاطب ہی ہے مولانا. تو جیسے یہاں کیوں، اس لیے کہ جب میں نے کہا آپ جیسے لوگ بخل نہیں کرتے، معلوم ہوا جس میں آپ جیسی صفات ہوں، جس میں اور آپ جیسی صفات جن جن میں ہیں ان میں آپ خود بھی ہیں، آپ میں بھی دو صفات ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس لیے تو یہ کنا کما فی قولہم مثل کا لا یبخل، جیسے اس قول کے اندر عربوں کے مثل کا لا یبخل، لانہم اذا نفوہ عمن یماثلہ، اس لیے کہ جب انہوں نے بخل کی نفی کر دی، عمن اس سے، یماثلہ جو اس کے مماثل ہے، وعمن اور اس شخص سے، یکون علی اخص اوصافہ جو اس کے علی اوصافہ الخاصتی، صفت کی اضافت موصوف کی طرح، یا مولانا جو اس کے مخاطب کے خاص اوصاف پر ہو، یعنی علم ہے، سخاوت وغیرہ، تو جب اس کے مثل سے ہم نے نفی کر دی، مثل سے انہوں نے نفی کر دی، فقد نفوہ عنہ، تو مخاطب سے بھی کیا کر دی، بخل کی نفی کر دی. کما یقولون، جیسے کہتے ہیں مولانا، بلغت اطرابہ، بلغت اطراب جمع ہے ترب کی، ترب کہتے ہیں ہم عمر کو مولانا، ہم عمر، جیسے قرآن میں آتا ہے مولانا وکوائبا اطرابا، جی وکوائب، تو کوائب جمع ہے کائبہ، اور وہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ ہاں کائب، کائب کس کے ابھرے ہوئے پستان والے بھائی، کائب کعب سے ہے مولانا، جیسے ٹخنا ابھرا ہوا ہوتا ہے مولانا، دیکھا، تو تو کوائب اطراب، اور اطراب سے کیا مراد ہے، ہم عمر عورتیں ہوں گی، حوریں ہوں گی جنت کے اندر مولانا، انشاءاللہ وہاں آپ کی دعوت کریں گے انشاءاللہ. اچھا بھائی، تو جب نفی کر دی اس سے، تو کہتے ہیں عرب کیا، عرب کیا کہتے ہیں، بلغت اطرابہ، اس کے ہم عمر بالغ ہو گئے، کسی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اس کے ہم عمر بالغ ہو گئے، یعنی جن کی عمر اتنی ہے وہ بالغ ہو گئے ہیں، اور اس کی خود بھی اتنی عمر ہے، معلوم ہوا یہ خود بھی کیا ہو گیا، بالغ ہو، تو یہ کنایہ ہوتا ہے اسی سے. وہ کہتے ہیں بلغت اطرابہ یریدون بہ بلوغہ، اور ارادہ اسی کے بالغ ہونے کا کرتے ہیں. فقولنا، ہمارا یہ کہنا، لیس کاللہ شیئن، اللہ جیسی کوئی چیز، اور اسی طرح ہمارا یہ کہنا، لیس کمثلہ شیئن، یہ دونوں دراصل ایک ہی معنی کو ادا کر رہے ہیں، ایک صراحتن اور ایک کنایتن. عبارتان، یہ دو عبارتیں ہیں، متعاقبتان علی معنی واحد، متعاقب کا معنی پے در پے آنا، یکے بعد دیگرے آنا، باری باری آنا والانا، باری باری آ رہی ہیں، علی معنی واحد، ایک ہی یعنی ایک ہی معنی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. وہ ہوا نفی المماثلت عن ذاتہ، اور وہ مماثلت کی نفی ہے اللہ کی ذات سے. ولا فرق بینہما، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے معنی کے اعتبار سے، الا ما یعطیہ الکنایۃ من المبالغۃ، مگر وہ جو چیز جو کنایا دے دیتا ہے اس کلام کو، کیا دیتا ہے مولانا، یعنی کہ مبالغہ، کنایہ سے مبالغہ پیدا ہو گیا، تو کنایہ نے مبالغہ عطا کیا، صراحت نے، تصریح نے اس کو مبالغہ عطا، تو یہ بلیغ ہوا زیادہ کرا. ولا یخفاها هنا امتناع ارادۃ الحقیقۃ، اور یہاں پر مخفی نہیں ہے، دیکھو لیس کمثلہ شیئن، یہاں پر حقیقی معنی مراد نہیں، اللہ کے مثل کا مثل نہیں، یہ حقیقی معنی، یہاں پر ممتنع ہے حقیقت کا ارادہ. ونفی المماثلت عام من ہوا مماثلہ علی اخص اوصافہ، اور مماثلت کی نفی ہے اس سے جو اس اللہ کے مماثل ہو اور اس کے خاص اوصاف پر ہو. وفرق بین الکناية والمجاز، اور فرق کیا گیا کنایہ اور مجاز کے اندر، بیان الانتقال فیہا فی الکناية من اللازم الى المذموم، کنایہ اور ان میں ایک اور فرق بھی ہے مولانا، کنایہ اور مجاز میں ایک فرق تو یہ بتا دیا آپ کو، کہ کنایہ کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ بھی ہو سکتا ہے، مجاز کے اندر حقیقی معنی کا ارادہ. دوسرا فرق بتا رہے ہیں کہ بعضوں نے یہ فرق بھی کیا ہے کہ کنایہ کے اندر انتقال ہوتا ہے لازم سے مذموم کی طرف، اور مجاز کے اندر انتقال ہوتا ہے مذموم سے، وفرق بين الكناية والمجاز بأن الانتقال فيها في الكناية من اللازم إلى الملزوم كالانتقال من طول النجاة إلى طول القامة جیسے انتقال ہو طول نجاة سے کس کی طرف طول قامت کی طرف وفيه وفي المجاز اور مجاز کے اندر جو ہے الانتقال من الملزوم إلى اللازم ملزوم سے کس کی طرف لازم کس کی طرف لازم کی طرف قال انتقال من الغيث إلى النبت ومن الأسد إلى الشجاع جیسے غيث غيث بارش کو کہتے ہیں إلى النبت نباتات کس بارش سے کس کی طرف انتقال کرنا نباتات کی طرف سمجھ میں آیا بھئی نباتات کی طرف جیسے کیا مثال ہے جی اس کی مثال ہے رعین الغیثا رعین ہم نے بارش میں چرایا بھئی جانور کو بارش میں چراتے ہیں یا گھاس پہ چراتے ہیں گھاس پہ چراتے ہیں بارش پہ نہیں چراتے تو یہاں مولانا غیث سے انتقال ہو رہا ہے کس کی طرف نبات کی طرف تو دیکھو بارش کے ساتھ بارش ہے ملزوم اور بارش کے ساتھ کیا لازم ہے نبات کا ہونا چیزوں کا اگنا تو دیکھا ملزوم سے انتقال کس کی طرف ہو رہا ہے اسی طرح اسد سے شجاع کی طرح اسد میں کیا ہے مولانا شجاعت ہے اسد کے ساتھ تو اسد سے انتقال کس کی طرف ہوتا ہے تو اسد جب بولتے ہیں مولانا تو اسد میں شجاعت ہے اسی طرح رجل شجاع میں بھی کیا ہے شجاعت ہے تو جب انتقال ہوا اسد سے رجل شجاع کی طرف تو یہ کس طرح ہے تو اسد ملزوم بن گیا اور رجل کیا بن گیا رجل شجاع کیا ہے دیکھو اسد ملزوم ہے شجاعت کیا ہے لازم اسی طرح رجل شجاع کے ساتھ بھی کیا لازم ہے شجاعت تو اسد سے انتقال جو ہو رہا ہے کس کی طرف رجل ہے شجاع کی طرف ہو رہا ہے یہ اس طور پر ہے کہ اسد کیا ہے ملزوم اور رجل شجاع کیا ہے لازم بن گیا تو مجاز میں انتقال ہوتا ہے اسد سے کس کی طرف ورد ہذا الفرق فرق اور رد کیا گیا ہے اس فرق یہ فرق علامہ سکاکی نے ذکر کیا المصنف اس کو رد کر رہے ہیں کہ یہ فرق صحیح نہیں کہ کنائے میں انتقال ہوتا ہے لازم سے ملزوم کی طرف اور مجاز میں ہوتا ہے ملزوم سے ورد ہذا الفرق فرق اور رد کیا گیا اس فرق کو بأن اللازم ما لم يكن ملزوما بنفسه بانضمام قرينة إليه لم ينتقل منه إلى الملزوم کہتے ہیں بھئی کنایہ کے اندر لازم سے ملزوم کی طرف انتقال نہیں ہوتا بلکہ دیکھو یہ ہے طول نجات یہ اور یہ ہے طول قامت طول قامت کے ساتھ لازم کیا ہے کیا طول تو یہ طول قامت ہے ملزوم اور طول نجات کیا ہے لازم لیکن یہ لازم بھی ایسا ہونا چاہیے مولانا کہ یہ من وجہ ملزوم ہے اور اس کے ساتھ طول قامت لازم ہے جب لمبا قد ہوگا حمائل کیا ہوگی لمبی اور جب حمائل لمبی ہوگی کیا ہوگا قد بھی لمبا ہوگا تو مساوات ہونی چاہیے دونوں طرف سے یہ ایک ملزوم ہے دوسرا لازم تو دوسری جہت سے دیکھیں تو یہ ملزوم اور یہ اس کا لازم ہے کنایہ کے اندر پھر بھی انتقال کس سے ہو رہا ہے ملزوم سے لازم ہی کی طرف ہو رہا ہے کیونکہ طول نجات اگر ایک اعتبار سے لازم ہے تو دوسرے اعتبار سے کیا ہے ملزوم بھی ہے کیونکہ اس کے ساتھ قامت کیا ہے لازم ہے تو لازم ما لم یکن ملزوماً بنفسه کہ لازم جب تک وہ خود ملزوم نہیں ہوگا اب انضمام قرینۃ الیہ یا تو وہ خود ملزوم ہوگا مولانا یعنی دونوں میں مساوات ہے جو جہاں طول نجات وہاں طول اور جہاں طول قامت وہاں طول نجات تو یہ دونوں ہیں مساوی اور کبھی کبھار وہ لازم عام ہوتا ہے پھر قرینے کے ساتھ ہم اس کو ان میں مساوات لاتے ہیں کس کے ساتھ لاتے ہیں قرینے کے ساتھ مساوات مثلا جب بھی ملزوم پایا جاتا ہے لازم مثلا سورج جب بھی ہوگا کیا ہوگی روشنی تو سورج کے ساتھ روشنی لازم لیکن جب بھی روشنی ہو سورج کا نکلنا ضروری نہیں بلکہ روشنی کس کی ہو سکتی ہے بلب کی بھی ہو سکتی ہے تو دیکھو سورج کے ساتھ روشنی لازم تو ہے لیکن یہ لازم کیا ہے عام ہے کیا ہے دونوں میں مساوات ہے کہ مساوات تب ہوتی جب بھی سورج ہوتا روشنی ہوتی، اور جب بھی روشنی ہوتی سورج، تو یہاں پر پھر کوئی قرینہ ساتھ ملا کر ہم کیا کر دیتے ہیں دونوں میں مساوات پیدا کرتے ہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لازم جب تک ملزوم خود ملزوم نہ ہو، یعنی دونوں میں مساوات نہ ہو، اور بانضمام قرینت نہیں رہی، یا مولانا دونوں میں جب تک وہ ملزوم نہیں بنتا کسی قرینے کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، لم ينتقل منه الى الملزوم، تو اس لازم سے ملزوم کی طرف انتقال نہیں ہوگا. لان اللازم من حيث انه لازم، اس لیے کہ لازم لازم ہونے کی حیثیت سے، يجوز ان يكون عاما، ہو سکتا ہے وہ کیا ہو، عام ہو، جیسے روشنی سورج سے عام ہے. ولا دلالت للعام على الخاص، اور عام کی دلالت خاص پر نہیں ہوتی. تو سورج کے نکلنے سے کر تو ہم کہہ سکتے ہیں روشنی ہے، لیکن روشنی کے ہونے پر یہ دلالت نہیں ہوتی کہ سورج بھی ہے. وحينئذ، اور اس وقت، اذا كان اللازم ملزوما فيكون الانتقال من الملزوم الى اللازم، اور جب وہ لازم کس کے درجے میں ہے، ملزوم کے درجے میں ہے، تو پس اس وقت بھی دراصل انتقال ملزوم سے کس کی طرف ہو رہا ہے، لازم کی طرف ہو رہا ہے. كما في المجاز، جیسے کہ کس میں تھا، تحقق الفرق، لہذا فرق کا تحقق نہیں، فرق ثابت نہیں ہوا، سمجھ میں آئی بات. والسقاقی ایضا معترف، اور علامہ سقاقی بھی معترف ہیں، بان اللازم ما لم یکن ملزوما امتنع الانتقال منه، کہ جب تک لازم و ملزوم نہیں ہوگا تو انتقال بھی ممتنع ہے، انتقال بھی ممتنع ہے. اچھا، ممتنع ہے. معلوم ہوا علامہ سقاقی کا یہ فرق بیان کرنا صحیح نہیں، کہ کنایہ میں انتقال لازم سے ہوتا ہے اور مجاز میں ملزوم سے ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک لازم ملزوم کے درجے میں نہیں ہے انتقال بھی نہیں. بعضوں نے یہ جواب دینے کی کوشش کی، کیا وہ کہتے ہیں وما یقالو، اور وہ جو کہا گیا ہے کہ ان مرادہ، کہ مراد سقاقی کی یہ ہے، ان اللزوم من الطرفین من خواص الکنایۃ دون المجازی، کہ طرفین سے لزوم یہ کنایہ کا خاصہ ہے نہ کہ مجاز کا. او شرط لہا، یا یہ مرانا کنایہ کی شرط ہے، دونہ نہ کہ مجاز کی، مما لا دلیل علیہ، یہ ان چیزوں میں سے جس کی کوئی دلیل. بعضوں نے یہ کہا کہ کنایہ کے اندر جانبین سے چونکہ کیا ہوتا ہے، جانبین سے کیا ہوتا ہے، ایک ملزوم ہے دوسرا لازم، تو وہی جو لازم ہے وہ بھی وہ دوسرے اعتبار سے ملزوم، اور یہ ملزوم اس کے لیے لازم ہے. تو بعضوں نے کہا کہ کنایہ میں یہ طرفین سے ہے، یہ ملزوم بھی ہے لازم بھی ہے، دوسرا ملزوم بھی ہے اور لازم، جبکہ مجاز میں ایسا نہیں، مجاز میں ایک ملزوم ہے تو دوسرا، لیکن وہ لازم ملزوم نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں ہے، بلکہ کیا ہوتا ہے، کنایہ کے اندر بھی بعض اوقات کیا ہوتا ہے مولانا، مساوات نہیں ہوتی، لازم عام ہوتا ہے. کنایہ ابھی بتایا نہیں، سورج کے ساتھ روشنی جیسے ہے، روشنی سورج میں، سورج اور روشنی میں مساوات ہے، دونوں طرف سے تلازم ہے، بلکہ یہاں کوئی قرینہ ملانا پڑے گا پھر جا کے تلازم آئے گا. معلوم ہوا کنایہ کے اندر بھی طرفین سے لزوم ہونا ضروری نہیں. اسی طرح مجاز جو ہے، مجاز میں طرفین سے لزوم ہو، وہاں بھی بعض اوقات طرفین سے لزوم آ جاتا ہے، اور آپ تو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں آتا. مثلا میں نے کیا کہا، رعین الغیث، اور غیث بول کر کیا مراد ہیں، امطرت السماء نباتا، آسمان نے کیا برسایا، نباتات برسائی، حالانکہ نباتات برسائی یا بارش برسائی، تو دیکھو یہاں انتقال ہو رہا ہے لازم سے کس کی طرف، اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مجاز میں جانبین سے نہیں ہوتا. تو دیکھو جب میں نے کہا رعین الغیث، تو غیث سے انتقال کر رہا ہوں کس کی طرف، نباتات کی طرف، اور جب میں نے کہا امطرت السماء نباتا، اب میں نبات سے انتقال کر رہا ہوں کس کی طرف، تو دیکھو جانبین سے آ رہا ہے، اور آپ نے تو کہا کہ یہ مجاز میں ایسا، تو معلوم ہوا یہ بات صحیح نہیں. وقد یجاب عنہ، اور بعضوں نے قد یجاب کے ساتھ کمزور جواب ذکر کر رہے ہیں، علامہ طبرانی یہ جواب دیا ہے، بیان مرادہ باللازم ما یکون وجودہ علی سبیل التبع، بعضوں نے یہ جواب دیا کہ لازم سے مراد تابع ہے اور ملزوم سے مراد متبوع ہے. لفظ لازم ذکر ہو رہا ہے اور مراد کیا ہے، تابع، اور لفظ ملزوم ذکر ہو رہا ہے اور مراد کیا ہے، متبوع ہے. استعارہ میں کیا کہا انہوں نے، لازم سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرف، ملزوم سے، مراد یہ ہے تابع سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرف، متبوع کی طرف، تو لازم یہاں مراد نہیں ہے بلکہ مراد کیا ہے؟ تابع. اور جبکہ مجاز میں متبوع سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرف؟ تابع کی طرف ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں والا نا، یہ بھی درست. دیکھیے وقد یجاب عنہ بان مراده باللازم ما يكون وجوده على سبيل الطبيعه، لازم سے مراد وہ ہے جس کا وجود کس طور پر ہو؟ تابع ہونے کے طور پر ہو. قطول النجاد التابع لطول القامت، جیسے کہ طول نجاد تابع ہے کس کے؟ طول قامت کے. لہذا جوز کون اللازم اخص، اسی لیے جائز قرار دیا علامہ سکاکی نے کہ لازم اخص بھی ہو سکتا ہے. زاہق بالفعل للانسان، جیسے زاہق بالفعل کس کے لیے؟ انسان کے لیے. دیکھو انسان کے ایک ہے زاہق بالقوت اور انسان، تو انسان کے ساتھ لازم ہے کیا؟ زاہق بالقوت، اس میں زہق کی کیا ہے؟ صلاحیت ہے. زہق کی کیا ہے؟ صلاحیت ہے. تو زاہق بالقوت اور انسان میں مساوات ہے. کیا ہے؟ مساوات ہے. اور انسان ہے ملزوم اور زاہق بالقوۃ کیا ہے؟ اس کے ساتھ لازم ہے. لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ متبوع بول کر تابع مراد ہے. کیا مراد ہے؟
متبوع بول کر
تابع مراد ہے. لہذا وہ فرماتے ہیں کہ لازم وہ اخص بھی ہو سکتا ہے کس سے؟ ملزوم تابع متبوع سے اخص بھی ہو سکتا ہے. جیسے زاہق بالفعل انسان سے اخص ہے، کیونکہ ہر انسان زاہق بالفعل نہیں، تو یہ اخص ہوا. بعض انسان کیا ہے؟ زاہق بالفعل. تو انسان عام ہوا اور زاہق بالفعل، تو کبھی کبھار لازم کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ اگر ملزوم جب بھی پایا جائے تو ساتھ کیا آنا چاہیے؟ لازم. کیا ہونا چاہیے؟ ملزوم ہو اور لازم نہ ہو، ایسا نہیں. لیکن متبوع جب بھی آئے تابع کا آنا ضروری نہیں. ہاں تابع جب بھی آئے گا کیا ہوگا؟ متبوع ہوگا. تو لہذا علامہ سکاکی نے بھی تابع لازم بول کر تابع مراد لیا، ملزوم بول کر متبوع مراد لیا، اسی لیے وہ جائز قرار دیتے ہیں کہ لازم اخذ ہو سکتا ہے. اگر لازم بول کر لازم ہی مراد ہو پھر تو وہ اخص نہیں ہو سکتا. معلوم ہوا اسے کیا مراد لے رہے ہیں؟ وہ تابع مراد لے رہے ہیں. فل کنایت و ان یذکر من المتلازمین ما هو تابع و ردیف، بس کنایہ یہ ہے کہ ذکر کیا جائے دو متلازمین میں سے کس کو؟ ما هو تابع، وہ جو کہ تابع ہے، و ردیف، اور ردیف ہے ایک معنی بتلایا تھا. ردیف کس کو کہتے ہیں؟ جو پیچھے سوار ہو. وَيُرَادُ بِهِ مَتْبُوعٌ مَرْدُوفٌ، اور اس سے کیا مراد ہو؟ متبوع اور مردوف، جس کے پیچھے سوار ہوا جائے. وَالْمَجَازُ بِالْعَكْسِ، اور مجاز اس کے عکس ہے، مجاز اس کا عکس ہے. سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے یہ تقریر کی کہ بھئی یہاں تابع بول تابع سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرف؟ متبوع کی طرف. اور مجاز اس کا بالعکس ہے، عکس ہے کہ وہ کیا ہے؟ متبوع سے انتقال ہوتا ہے کس کی طرف؟ تابع کی طرف. وفیہ نظر، اس کلام کے اندر کیا ہے؟ نظر ہے، اشکال ہے. کیا اشکال ہے مولانا؟ وہی ابھی جو تقریر گزری مولانا، کیا کہ مجاز کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ طرفین سے ہوتا ہے. جیسے ابھی غیث اور نبات کی مثال گزری مولانا، تو دیکھو تابع سے متبوع کی طرف انتقال ہو رہا ہے یا متبوع سے تابع کی طرف ہو رہا ہے، یا تابع سے متبوع کی طرف؟ ام ترت السماء نباتن، تابع کون متبوع کون؟ بارش متبوع اور نبات تابع، لیکن یہاں پر تابع سے انتقال کس کی طرف ہو رہا ہے؟ متبوع کی طرف ہو رہا ہے. وَلَا يَخْفَى عَلَيْكَ أَن لَيْسَ الْمُرَادَ بِاللُّزُومِ هَا هُنَا امْتِنَاعُ الْإِنْفِقَاقِ، اور یہ بات مخفی نہیں ہے آپ پر کہ یہاں پر لزوم سے مراد امتناع انفقاق نہیں ہے. لزوم کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس سے جدا ہی نہیں ہو سکتی چیز. ہم یہاں کیا ذکر کر رہے ہیں؟ لزوم کو. اور لزوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایک چیز دوسری کے ساتھ لازم ہو، یعنی اس سے جدا. کہتے ہیں یہ مراد نہیں ہے، عدم امتناع انفقاق مراد نہیں ہے، بلکہ مراد ہے ارتباط. یعنی ان دو، وہ جو لازم اور ملزوم میں لزوم جو آ رہا ہے، اس کا معنی دونوں میں تعلق ہو. کیا ہونا چاہیے؟ تعلق ہونا چاہیے، اور اکثر، اور تعلق بھی کیسا ہو؟ اکثر ہی ہونا چاہیے. جیسے مولانا وہ گزرا طول نجات کو ذکر کیا، کس کے لیے؟ طول قامت کے لیے، اور دونوں میں ارتباط تعلق ہے اور اغلباً ہے، جو بھی طول القامت والا طول قامت جس کی بھی ہوگی اس کے لیے طول نجات بھی، اور جس کے لیے طول نجات اس کے لیے طول قامت، لیکن یہ تلا ان میں تلا ہمیشہ تلازم نہیں، کیونکہ ایک شخص ہے اور اس کے کبھی تلوار استعمال ہی نہیں کی تو حمائل بھی نہیں ہے. تو دیکھو جی، چلیے جی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بما فی قلبی الکلام.